السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اسلام کے علاوہ اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ انسانیت کو قرار نہ کہیں ملا ہے نہ ملے گا. انسانیت کا سکون، انسانیت کا چین اور انسانیت کا قرار صرف اسلام کے نظام میں ہے اور اسلام کی ترتیب میں ہے. اب بھی آپ حیران ہوں گے، ہمارے چترال سے ادھر ہنزہ، وہاں کافرستان ہے. ہمارے ایک دوست نے وہاں رشتہ کیا تو اپنے سسرال آتا جاتا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ جو عورت کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں مہینے کے، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے. بس ایک کمرہ ہوتا ہے، وہاں روٹی پھینک دی جاتی ہے، وہاں پانی پھینک دیا جاتا ہے، وہ معاشرے سے کٹ جاتی ہے، وہ معاشرے سے جدا ہو جاتا ہے. میں حیران ہوا اور پھر میں نے یہ ایک نہیں کئی لوگوں سے پوچھا. پھر چترال کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، علاج معالجے کے لیے بھی آتے ہیں، تسبیح خانے سے بھی ان کی نسبت ہے. پھر ایک احساس ہوتا ہے زندگی کے واقعات سن سن کے، پڑھ پڑھ کے، عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور جو وقار اور جو حقوق ایمان اور اسلام کی زندگی میں ملے ہیں اور کہیں نہیں. اگر عورت کو کہیں سے حقوق ملے ہیں تو وہ بیچاری خدمت ہی کرے گی ایسی جو گھر سے بھی زیادہ مشقت والی ہوگی. میرے پاس نوکری کرنے والی خواتین بیچاری آتی ہیں، ان کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتی. اللہ نے عورت کا جسم کمزور بنایا ہے. یہ پیغام میں کیوں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ پیغام اور یہ بات میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ میں عرفات میں بیٹھا تھا تو وہاں مجھے ایک احساس ہوا کہ یہاں حجت الوداع میں جو آخری خطبہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا، وہ آخری خطبہ ہے کیا؟ آخری خطبہ جس کے بعد فرمایا کہ بس اب تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی، اور صحابہ کرام بھی اہل بیت بھی سمجھ گئے کہ بس یہ آخری ملاقات ہے. جس دن سورت نصر اتری، اذا جاء نصر اللہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن بہت روئے، بہت روئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روانگی کا وقت آ گیا. اور جس دن آپ نے یہ خطبہ دیا، بس وہ خطبہ پیغام تھا اس بات کا کہ آپ کی زندگی سے، اس دنیا سے روانگی کا وقت آ گیا. آپ اس خطبے کو پڑھیں، میں آج آپ اس کو خطبہ آپ کو آج وہ خطبہ سناتا ہوں جو میرے آقا کا آخری خطبہ، 125,000 صحابہ کرام موجود ہیں اور آپ نے وہ خطبہ دیا. تاریخ میں انسانیت کا وہ آخری خطبہ ہے اور انسانیت کا پیغام ہے اس کے اندر انوکھا. آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، وہ خطبہ ہے کیا؟ صرف 10 منٹ کا خطبہ ہے، 10 سے 12 منٹ بس، مختصر سا وہ خطبہ جو کہ سارے کے سارے اسلام کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ، ایمان کا خلاصہ اور ساری انسانیت کے اب تک کے جتنے امن کے پیغام آئے ہیں، اور جس مسلک نے، جس مذہب نے، جس فرقے نے، جس نظریے نے، جس سوچ نے دیے ہیں، ان سب کا وہ خلاصہ ہے. اور قیامت تک انسانیت کے لیے کوئی بندہ پیغام دینے والا ہوگا, کوئی انسانیت کا جھنڈا لے کر چلنے والا مخلص ترین انسان بھی ہوگا, تو بھی وہ اس خطبے کے مقصد کو پہنچے گا تو انسانیت کا پیغام دے گا. اس خطبے سے آگے وہ بھی نہیں نکل سکے گا. اتنا عجیب خطبہ ہے وہ, اور اتنا عظیم خطبہ ہے. میں وہ خطبہ پڑھ رہا تھا بیٹھا, اس کا عربی بھی ہے اور ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. میں سوچنے لگا کہ میں اپنے درس میں کہتا ہوں کہ میرا پیغام انسانیت ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام انسانیت ہے, مذہب کوئی خاص چیز نہیں ہے, انسانیت سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں انسانیت کو انسانیت دیتا بھی اسلام ہے, اس کے علاوہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت کو امن دیتا بھی اسلام ہے, اور انسانیت کو ایمان دیتا بھی اسلام ہے, اور انسانیت کو بھائی چارہ, محبت اور رواداری صرف میرے مدینے والے کے امن کے پیغام کے اندر ہے, اس کے علاوہ کسی پیغام میں نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کوئی منزل نہیں. یہی ایک پیغام اور یہی ایک راستہ ہے, اور کوئی راستہ نہیں. انسانیت کا یہی ایک پیغام ہے. آج ساری دنیا تین چیزیں مانگ رہی ہے, اور سارا عالم تین چیزیں مانگ رہا ہے. سب سے پہلے جو دنیا چیز مانگ رہی ہے وہ سکون مانگ رہی ہے. غریب ہے تو سکون مانگ رہا, مالدار ہے تو سکون مانگ رہا, اور بہت بڑا بنگلہ ہے تو سکون مانگ رہا, اور بہت بڑی چھوٹی سی کوٹھی ہے اور کوٹھڑی ہے تاریخ تو بھی سکون مانگ رہا. لفظ ٹینشن عام ہو گیا ہے, عمومی استعمال میں آ گیا ہے. بچے شور کر رہے ہیں تو ٹینشن نہ دو, ہارن زور سے ملے تو ٹینشن نہ دو, چیز نہ ملے تو انہیں بھی جی ٹینشن لگی ہے, ساری بازار پھیر لی ہے یہ چیز نہیں مل رہی. لفظ ٹینشن عام ہمارے منہ پہ عمومی, جب پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, ہمارے عمومی لہجوں میں اور لفظوں میں لفظ ٹینشن عمومی ہو گیا ہے, عمومی ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ٹینشن ہے, ہے. اور ٹینشن کسے کہتے ہیں؟ دلوں کے سکون کا اٹھ جانا. بندہ جب ایمان اعمال کی زندگی پہ آئے گا, مدینے والے کی سچی غلامی میں آئے گا, سب سے پہلے اسے جو چیز ملے گی وہ سکون ملے گا. دولت نہیں کہا میں نے, اقتدار نہیں کہا, ملک, حکومت اور بہت اعلیٰ قسم کے کھانے, بہترین سواری, اعلیٰ پوشاک میں نے یہ نہیں عرض کیا. جب بندہ مدینے والے کملی والی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا, سب سے پہلے اسے جو چیز ملے گی کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. اور جب بندہ اس زندگی سے نکلے گا اور اس زندگی کو چھوڑے گا, اور اس زندگی سے نکل کے اپنی منچاہی زندگی, رواج چاہی زندگی, زمانہ چاہی زندگی, جگ چاہی زندگی اختیار کرے گا, اس سے سب سے پہلے جو چیز اس کے اندر سے نکلے گی وہ سکون نکلے گا. سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز نکلے گی سکون نکلے گا. اس زمانے کو تین چیزیں چاہیے, انسانیت کی بات کر رہا ہوں. انسانیت میں مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اور وہ لوگ بھی ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے. انسانیت کو تین چیزیں چاہیے. سب سے پہلی چیز انسانیت کو امن چاہیے. امن, امن ہماری سب سے پہلی اور آخری ضرورت ہے. امن, سکون, یہ ایک ہی چیز ہے. ایک میں پڑھ رہا تھا حدیث مبارک, جو یہ بندہ عمل کرے گا اس کو ایسی جنت ملے گی جہاں شور نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ شور بھی جنت میں نہیں ہوگا, جنت شور سے پاک ہوگی. تو معلوم ہوا شور انسان کی زندگی میں تکلیف کا ذریعہ ہے. ایسی اللہ جنت دے گا جہاں شور نہیں ہوگا، شور نہیں ہوگا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مجھے بڑے شور سے الرجی نہیں ہے، چھوٹے شور سے الرجی ہے. جیسے آپ سنک کا پانی کچن میں کھولیں، قطرہ قطرہ سنک میں گرے، ٹپ 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 کی آواز آئے، کہنے لگے مجھ سے اس سے الرجی ہے. گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آئے، کلاک چل رہا، مجھے اس سے الرجی ہے. آپ مجھے سلا دیں اور کسی کو کہہ دیں کہ وہ ہلکا سا انگلی سے ہلکا ہلکا میرے دروازے کو ہلکی انگلی مارے، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس شور سے الرجی ہے. آج انسانیت کو سکون چاہیے، انسانیت سکون کی متلاشی ہے، سکون کی متلاشی. اور دوسری چیز، انسانیت کو روٹی چاہیے، غذا چاہیے، کھانا چاہیے، آسودہ چاہیے. دوسری چیز اور تیسری اور آخری چیز، انسانیت کو پیار چاہیے. یہ تین چیزیں انسانیت اس وقت تلاش کر رہی ہے. بہت کم کامیاب ہیں، اکثریت ناکام ہے. بہت کم کامیاب ہے. میرے پاس وہ پرانا مائک دے دو، میرے لیے مہربانی ہے، وہی ٹھیک ہے. جامع جم سے میرا جامع شفا اچھا، میرا وہ جو پرانا پیالہ تھا نا ٹوٹا پھوٹا، وہی دے دو. لیٹسٹ انسٹرومنٹ لے آتے ہو، نئے تجربے ہوتے ہیں. سامنے سے کھڑے کرو کہ اشارے کرتے ہیں، آپ یوں کریں یوں کریں. میں یہی کام ہی کرتا رہوں کہ آواز صحیح نہیں جا رہی، یہ ٹھیک ہے. بس انسانیت کو یہ تین چیزیں چاہیے اور انسانیت ان تین چیزوں کی متلاشی ہے. پہلی چیز سکون، دوسری چیز کھانا، اور تیسری چیز پیار. یہ انسان ان تین چیزوں کا متلاشی ہے، مارا مارا پھر رہا اور انسان پریشان ہے کہ کہاں سے ملے گی. سائنس نے یہ چیزیں نہیں دی، پھر سائنس نے نہ دی، پھر سائنس کے اندر ایک نئی سائنس کو داخل کیا گیا، اس کا نام سائیکالوجی کی سائنس رکھا، نفسیات کی سائنس. پھر نفسیات میں ایم ایس سی کرنے والے اکثر خود نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. میرے والد خود نفسیات میں ماسٹر تھے، اس دور میں فرماتے تھے کہ ہمیں جرمن پڑھاتے تھے بس نفسیات میں. مجھ سے فرمانے لگے، اگر میں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی نہ ہوتی اور معمولات نہ کرتا بڑوں کے، میں نفسیاتی مریض بن جاتا ہوں. سارے نہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کتنے ایسے نفسیات پڑھے ہوئے، اللہ نے ان کو زندگی کا سلیقہ بھی دیا ہے. سائنس نے، سائنس میرا سبجیکٹ ہے، میں نے سائنس کو لکھا ہے، میں نے سائنس کو پڑھا ہے، میں نے سائنس میں بہت ساری کتابیں جمع کر دی ہیں، لیکن یقین جانیے سکون سائنس کے پاس نہیں ہے. اگر سکون سائنس کے پاس ہوتا، سائنس واپس مراقبے کی طرف نہ لوٹتی. اگر سکون سائنس کے پاس ہوتا، سائنس مدھم روشنیوں کی طرف نہ آتی. اگر سکون سائنس کے پاس ہوتا، سائنس شور سے ہٹ کے اندھیرے میں اور خاموشی کی طرف اور جنگل اور صحراؤں میں، اور سائنس کی یہ ریسرچ نہ ہوتی کہ اگر کوئی بندہ کتنی بڑی انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس میں ہے، تو اس کو ڈیپ ڈیزرٹ میں جا کے ڈال دو، یعنی صحرا میں جہاں تا حد نظر زندگی اور زندگی کا کوئی نمونہ ہی نہ ہو، اسے چھوٹی سی غذا دے دو، تھوڑا سا پانی دے دو، ڈیپ ڈیزرٹ میں اسے چھوڑ کے آ جاؤ، اور اس کو خیال رکھو اتنے عرصے کے بعد جاؤ جتنے عرصے کی غذا دی ہے. وہ ڈیپ ڈیزرٹ میں جب جائے گا، انگزائٹی سے، جو خودکشی کرنے پہ تیار ہے، جو مرنے پہ تیار ہے، جو کہتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں، اور یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بچ گیا ہو، پوچھے دلوں کے لیے ڈیپ ڈیزرٹ کیا وجہ ہے،
اس کی وجہ یہ ہے آج وہ صحابہ اہل بیت کی زندگی ہمیں تلاش، اولیاء صالحین کی زندگی تلاش، کہ یہ غار ہے جہاں فلاں بابا جی نے چلا کیا تھا. سنا کہتے ہیں یہ غار ہے، اس بابا جی نے یہ چلا کیا تھا. ہماری جو مکہ میں بلڈنگ تھی وہ غار ثور کے بالکل سامنے تھی. میں کھڑکی سے بیٹھ کے غار ثور کا نظارہ کرتا تھا. میں نے کہا تیرے اندر میرے مدینے والے آئے تھے. پہاڑوں سے میں بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. میں کہتا تھا مولا تو ہی پہنچائے گا، میری دیوانگی ہے لیکن میری اس دیوانگی میں عشق ہے، پیار ہے. میں سپیشل حضور کے روضہ عطر پہ سلام پڑھنے گیا 12 ذی الحجہ کی، رمی کر کے پتھر مار کے مدینہ منورہ سے رات کو گیا. ایک میرے ساتھ محسن تھے، رات کو صبح فجر کی نماز مدینہ منورہ پڑھی، بالکل خالی، کوئی رش نہیں. وہاں جا کے نماز کے بعد سلام پیش کیا، پھر بیٹھے رہے روضہ کے سامنے، پھر اشراق پڑھی. اور اشراق پڑھنے کے بعد میرے آقا مدینے والے کے سامنے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہوا تھا. قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار میں نے پڑھے اور میرے آنسو کی رم جم تھی. پھر میں نے ان آنسو کو نیچے نہیں گرنے دیا، گرنے دیا، اور میں نے اللہ سے کہا مولا میں دعویٰ تو نہیں کرتا پر میرا خیال ہے یہ آج آنسو خالص تیرے مدینے والے کی محبت میں نکلے ہیں، تیرے مدینے والے کے عشق میں ہیں. زندگی میں چین کہیں نہیں ملے گا. مجھے کل بھی کہہ رہے تھے ساتھی کہ کل اعلان نیٹ پہ ڈال دیں کہ آپ بیرون ملک کی کالیں لیں. بیرون ملک کی کالیں سنتے میں گھبراتا ہوں. مجھے کہنے لگے جی آپ امریکہ کے لیے، میں گھبراتا ہوں. یورپ جانے کے لیے میں گھبراتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. بس میرا پیغام پہنچ رہا، آج تک میں نے کوئی بھرپور کوشش نہیں کی. بس ٹھیک ہے، ہو گیا ہو گیا. یورپ کے، امریکہ کے، ہر میں فون جب اٹھاتا ہوں اس میں رونا، اس میں چیخ و پکار، اس میں انگزائٹی، اس میں اسٹریس، اس میں ڈپریشن. میرے پاس کیس آ رہے ہیں سال ہر سال سے کہ یورپ امریکہ میں بچہ پڑھنے گیا، یہ نفسیاتی مریض ہو گیا. پوری دنیا کو ہم نے یورپ امریکہ کے بارے میں، ہمارے دل میں نفرت نہ ہو، خیر خواہی ہو. کیوں؟ مدینے والے کی امت ہیں. ہاں وہ آقا مدینے والے کی امت ہیں. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کچھ ہمارے انسانی بھائی ہیں، کچھ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، مسلمان ایمانی بھائی ہیں، غیر مسلم انسانی بھائی ہیں، انسانی بھائی ہیں. لیکن زندگی کا چین اگر چاہیے صرف یہیں سے ملے گا. جتنی شیمپو لگانی ہے لگا لیں، دماغ خالی ہو جائے گا. جلد کے اندر سے وہ طاقتور چیزیں جو جس نے جسم کو سنبھالنا تھا وہ نکل جائیں گی. ٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، انگزائٹی بڑھتی چلی جائے گی، جسم کھوکھلے ہوتے چلے جائیں گے. غصہ، جھنجھلاہٹ اور عدم برداشت اور خودکشی کے رجحانات یا دیواروں سے ٹکرے مارنے کے رجحانات بڑھتے جائیں گے. اور شیمپو لگا لو. یہ میں سائنس کی ریسرچ بتا رہا ہوں، میری اپنی ریسرچ نہیں ہے. یقین نہ آئے تو اٹھاؤ نیٹ اور شیمپو کو ریسرچ کرو، چاہے وہ کسی کمپنی کی ہو. میرے پاس ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، ماں بیٹھی ہوئی تھی، نانی بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بال گر رہے ہیں، ہمیں یہ جھنجھلاہٹ. یہ جب نانی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو یہ تکلیف ہے؟ کہہ رہے نہیں ہے، بس بیٹا میرے گھٹنوں میں درد ہے. ابا بوڑھے تھے، اس کے مسئلہ گھٹنوں کا تھا، گھٹنوں میں درد ہے، باقی یہ مسئلہ مجھے نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے زندگی میں کبھی شیمپو استعمال کی؟ مجھے کہنے لگا وہ جو بوتل کے صابن ہوتا ہے وہی. میں نے کہا ہاں، جو بوتل کے اندر صابن گھلا ہوا ہوتا ہے. کہہ نہیں. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے بال ابھی تک ٹھیک ہیں، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کہہ رہے گاجری ملتانی مٹی بھگو کے ہم سر پہ لگا دیا کرتے تھے، سر دھوتے تھے، سلکی بال ہوتے تھے. لفظ سلکی میں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے اچھے بال اور بہترین جسم اور جلد اور سر بہترین. اس کے بعد ہم تیل لگا لیتے تھے. آج تک تو یہ سنا ہی نہیں تھا. سائنس کہتی ہے جو بچے مٹی میں کھیلیں گے ان کو وائرس بیکٹیریا اور چھوتی بیماریاں اور یہ بیماریاں جو ہمارے اس وقت ایک پل میں لگ جاتی ہیں 99% ان کے چانسز نہیں ہیں جو مٹی میں پلیں گے مٹی میں کھیلیں گے. کبھی آپ نے ماربل اور بہترین بیڈ کے پلے بچوں کو یہ جھگیوں والے بیٹھے ہیں بنجارا جسے کہتے ہیں جھگیوں والے خانہ بدوش پکھی واس پکھیوں کی طرح پکھی واس پکھی کہتے ہیں پرندے کو آج یہاں گھونسلہ کل وہاں زندگی اس لیے ان کو پکھی واس کہتے ہیں یہی لفظ ہے نا. کبھی ان کے بچوں کو جا کے دیکھا کہ ان کو کیا ہے ایک ہی چولے میں ایک ہی چولا یعنی ایک ہی کرتے میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا اور بچے کو کوئی وائرس کوئی بیماری نہیں کوئی منرل واٹر کی بوتل نہیں. میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایسے جا رہے تھے میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ایسے باتیں ہوتی رہی میرے جی میں آیا کہ میں ان کو درود پاک سکھا دوں کچھ مدینے والے کا کوئی پیغام دے دوں. ان کے لیے کچھ چیزیں میرے پاس پڑی تھی گاڑی میں میں نے انہیں چیزیں دی تو میں نے ان سے کہا کہ پانی کون سا پیتے ہیں بچے کہنے لگے یہی پانی پیتے ہیں. میں کہ منرل واٹر نہیں پیتے کہنے لگے بابا جی یہ منرل واٹر دی ماں چنی ہوئی ہے. میں نے کہا منرل واٹر کی ماں کون سی ہے کہنے منرل واٹر دی ماں وہ ہے جی سادہ پانی جو ہوتا ہے نا یہ منرل واٹر کی ماں ہے اس میں جراثیم بھی ہوتے ہیں اور جراثیم مارنے کا فن ہمیں آتا ہے. وہ زندگی جس میں سکون ہے. میں نہیں کہتا آپ پکی واس ہو جائیں آپ جھونپڑیوں میں چلے جائیں. اللہ نے آپ کو عزت والا گھر دیا ہے مبارک ہو. اللہ نے باوقار سواری رزق حلال سے دی ہے تو بہت نعمت ہے. لیکن میں کہتا ہوں زندگی کا سکون چین اور پیار اور کھانا اور روٹی یہ آج زندگی کے سب سے بڑے مسائل ہیں. مجھے آج ایک صاحب کہنے لگے 1,00,000 روپے ان کی پینشن بنی ہے 1,00,000. آج ہی مجھے ایک صاحب بتانے لگے 1,00,000 ان کی پینشن بنی ہے لیکن اپنی اولاد سے غیر مطمئن ہیں. اولاد کے بارے میں ان کا دل دکھا ہوا ہے. جوان اولاد ہے اور دل ان کا چھلنی ہے تار تار ہے. مال ہے تو پریشان مال نہیں تو پریشان رزق ہے تو پریشان رزق نہیں تو پریشان. قسمت والے ہوں گے جن کو زندگی کا سکون رب عطا فرما دے. ہیں ملے ہیں مجھے کئی ملتے ہیں. رزق بھی ہے سواریاں بھی ہیں مال بھی ہے نعمتیں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں چیزیں بھی ہیں پر ایک عرشی نعمت ان کے پاس ہے وہ ہے سکون. اور یہ بات یاد رکھیے گا سکون عرشی نعمت ہے فرشی نعمت نہیں ہے. یہ صرف مدینے والے کی نسبتوں سے اللہ جل شانہ کی نسبتوں سے ملے گی سکون. زندگی میں اس کا کہیں راستہ اور واسطہ ہی نہیں ہے نہیں ملے گا. دنیا کے آخری سے آخری مالدار میرے پاس آتے ہیں. دنیا سے آخری گریڈ اور سکیل والا میرے پاس آتا ہے اور دنیا سے آخری شہرت یافتہ شخص مجھے ملا ہے. اور مجھ سے وہ کہانیاں ہوں گی جو آپ سے بیان نہیں ہو سکیں گی. میں بھی ہمیشہ رازداری کا خیال رکھتا ہوں کسی کا نام نہ آئے اور ایسے انداز سے بھی بات نہ کروں کہ کوئی تھوڑا سا بھی شائبہ ہلکا سا بھی شک ہو جائے کہ یہ فلاں بندے کی کہانی ہے فلاں بندے کی داستان ہے. کیوں جس کا رب نے پردہ رکھا ہے میرے ذمے ہے میں اس کا پردہ رکھوں. لیکن میں کسی کا نام لیے بغیر ایک عموماً بیان کرتا ہوں کہ میرے پاس دنیا کی پیک آتی ہے اور آئی ہے. میں نے بہت کم لوگوں میں زندگی کا چین دیکھا. میں نے بہت کم لوگوں میں زندگی کا سکون دیکھا بہت کم لوگوں میں. میں نے زندگی کا چین سکون بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے. کیوں یہ اچھی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں جب حدیث سناؤں میں آپ کو چین سکون کے حدیث کی میں ایک آپ کو حوالہ ملے گا اور آپ کو خوشی ملے گی. فرمایا جب ذکر کی محفل ہوتی ہے تو اللہ پاک جل شانہ ان پہ ایک چیز نازل کرتے ہیں اس کا نام حدیث میں آیا ہے سکینہ. سکینہ جب ذکر کی محفل ہوتی ہے اللہ ان پہ ایک چیز نازل کرتے ہیں، وہ سکینہ ہے. حدیث کے لفظ میں یہ لفظ ہے سکینہ، ان پہ ایک چیز نازل ہوتی ہے، ان پہ ایک چیز چھو کر جاتی ہے. کتنے اعلی کشف اللہ والے ہیں جو فرماتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا. جو بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ والحمد للہ، تیسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہے، چار فرشتے نور کی چادر اس کے اوپر تان لیتے ہیں. ایک فرشتہ اس کونے سے پکڑتا ہے، دوسرا اس کونے سے، تیسرا تیسرے کونے سے، چوتھا چوتھے کونے سے. جب بندہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت چار فرشتے نور کی چادر اس پہ تان لیتے ہیں، اور جو بندہ وضو کرتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ والحمد للہ، یہ چیزیں نظر نہیں آتی. جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں، اس حال میں تسبیح خانے کے آپ بیٹھے ہیں، آکسیجن مجھے دکھا دیں، آکسیجن آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کے جسم میں جان ہے مجھے دکھا دیں، ہڈیاں ہیں دیکھ لی، جگر دیکھنے میں آتا ہے، گردے دیکھنے میں آتے ہیں، پٹا بسانا اور دل دیکھنے میں آتا ہے، لیکن روح جان جسے کہتے ہیں یہ جان دیکھنے میں نہیں آتی، پر ہے زندگی میں. ضروری نہیں اگر میں کوئی چیز دیکھوں تو میں اس پہ یقین کروں. کتنی زندگی کا نظام ایسا ہے جو بن دیکھے مانتے ہیں ہم، اور بن دیکھے اس زندگی کے نظام کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور بن دیکھے زندگی کی ترتیب پہ ہم چلتے ہیں. یہاں نیٹ ورک ہے موبائلنگ کا، وارد کا، زوم کا، آپ کہتے ہیں ہاں ہے، میں کہتا دکھاؤ کہاں ہے. بن دیکھے نظام مانتے ہیں، کہتے ہیں سگنل نہیں آ رہے، اس لیے کہ نیٹ ورک نہیں ہے. سگنل آ رہے تو نیٹ ورک ہے. میرا پیغام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، عرش کے نظام کو آواز دیں، حرام کبھی نسلوں میں چین لا نہیں سکتا اور مل نہیں سکتا. وہ رزق جس بھی شکل میں آیا ہو کبھی نسلوں میں چین نہیں دے سکتا، اور اس میں کبھی برکت نہیں ہے. جس کی مثال ہے کہ کتی کتنے بچے دیتی ہے اور بکری کتنے بچے دیتی ہے، کبھی زمانے نے کتی کے ریوڑ نہیں دیکھے. کیوں؟ کتی میں کثرت ہے اور بکری میں برکت ہے. اب میں آپ کو وہ خطبہ سناتا ہوں. آپ نے خطبہ سنا ہوگا، لیکن آج اس کو میں جس انداز سے سنا رہا ہوں اصل وہی خطبہ، اور اس کے اندر کے کیا راز و رموز ہیں. میرے حبیب نے وہ جو آخری خطبہ 125,000 صحابہ کی معیت میں، موجودگی میں آپ نے جو خطبہ امت کو دیا، یہ اس وقت کے لیے نہیں تھا. یاد رکھیے گا، میرے مدینے والے کا ہر پیغام آخری قیامت تک آنے والے فرد کے لیے ہے. ہر پیغام آخری آنے والے قیامت کے فرد کے لیے ہے. وہ قیامت تک آنے والا کوئی فرد ہوگا، آخری بندہ جو پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ حکم دے گا کہ فرشتے اسرافیل کو کہ سور پھونکو. سور کیا ہوگی؟ ایک بگل، ایک بنسری، یا ایک ایسی چیز ہوگی، میں جن کو کس لفظوں میں بیان کروں. اس میں ہوا پھونکے گا اور ایک آواز پیدا ہوگی، اور بہت دل فریب آواز ہوگی. ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے اس آواز کی طرف متوجہ ہوگا، اور وہ دل فریبی اس کی بڑھتی آئے گی. تھوڑی دیر کے بعد آواز بڑھتے 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 اس کے اندر حیبت آئے گی، پھر آواز ساتھ خوف پیدا ہوگا، پھر آواز بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، پھر اس کے اندر خوفناک کیفیات پیدا ہوں گی، اور آواز بڑھے گی، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑیں گے، مائیں اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، اور اس کے اندر حیبت، خوف، ہراس بڑھے گا. پھر آواز اور بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی کہ اس کے اندر طاقت، قوت اس کی اتنی بڑھ جائے گی، حاملہ کے حمل گر جائیں گے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے، اور لوگ اپنے آپ کو جھنجھوڑ ڈالیں گے، اور ہر بندہ نفسا نفسی کی کیفیت میں ہوگا. ماں اپنے بچے کو پہچاننا چھوڑ دے گی. ابھی قیامت نہیں آئی، آثار قیامت ہے، یہ اوائل ہے، یہ اس کا ابتدائیہ ہے. اور پھر آواز بڑھے گی، اور پھر اس میں اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی کہ ہر چیز ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، کھڑی کھڑی دیوار گر جائے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، چیزیں اوپر بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، کیا گر رہا، کیا کر رہا، افراتفری کی کیفیت ہوگی، پھر آواز اور بڑھے گی، اس کی طاقت اور بڑھے گی، اس کی قوت اور بڑھے گی، آواز بڑھتے بڑھتے پھر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے اور ہوں گے، اور ان کے ٹکڑوں کے اور ٹکڑے ہوں گے، پھر ان کے ٹکڑوں کے اور ٹکڑے ہوں گے، پھر کنکر ریزے بن جائیں گے، پھر ریزے ذرے بن جائیں گے، پھر ذرے پندر بن جائیں گے، پھر ہواؤں میں ایسے اڑیں گے، پھر آواز بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی، ایک وقت آئے گا ساری کائنات کی عمارتیں بلڈنگ 100 سالہ عمارتیں 100 منزلہ بلڈنگ ہر چیز مٹی ہو جائے گی، لوہا پگھل جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور ایک امر باقی ہوگا اور میرے رب کا امر ہوگا، الامر للہ الحکم للہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، آواز میں طاقت ہے، آواز میں قوت ہے، اور اللہ پاک کی اس آواز میں طاقت کے ساتھ میرے رب کی طاقت موجود ہوگی۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جو آواز میرے آقا کے خطبہ آپ نے پڑھا، اس رب نے اس آواز کو سارے کے سارے جو ہے عرفات میں اور ساری کائنات میں پھیلا دیا، وہ خطبہ کیا ہے، اس میں تعداد کیا ہے؟ آج کے دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا، سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹنی کسوا کو لانے کا حکم فرمایا، کیا مبارک اونٹنی، کیا مبارک اونٹنی، آقا کے ایک مہینے کے بعد اس زندگی کی بازی وہ ہار گئے، 15 دن کھانا نہیں کھایا اس نے، 15 دن کے بعد آنکھوں سے نابینا ہو گئی، نظر آنا ختم ہو گیا، پھر آ کے یار میں خیال و کفی آئینی و ذکر و کفی فمی و مسوا کفی قلبی فعینہ توغیر، ہر وقت میرے مدینے والے کے خیال میں، کیا خوش قسمت اونٹنی، اور پھر جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ لگ کے سارا دن بیٹھی رہتی تھی، اور آخر ایک مہینے کے بعد وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور بیٹی بھی فاطمہ، سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرداروں کی سردار، خواتین کی شہنشاہوں کی شہنشاہ، 6 مہینے سے زیادہ ابا کا فراق برداشت نہ کر سکے، اور اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے، دنیا کے گھوڑے ہاتھی جن کو محبت ہو جاتی ہے وہ بھی مالک کو نہ دیکھیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کئی واقعات ہیں، بہادر شاہ ظفر کا ایک ہاتھی تھا، اس کا نام مولا بشک ہاتھی تھا، اس کا مہاوت جب بادشاہ نے سواری کرنی ہوتی تھی تو اس کو کہتا کہ کل بادشاہ نے تجھ پہ سواری کرنی ہے، وہ جھومتا تھا، اپنے آپ کو دھوتا تھا، سونڈ میں سے پانی نکال نکال کے ملتا تھا، اور جب بادشاہ اس پہ بیٹھتا تو اس کے کیفیات لوگوں نے دیکھی کہ وہ حیران ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا، اس کے جھومنے چلنے کا انداز، اور جب اسے پتا چلا کہ مالک کچھ اور آ گئے ہیں، میرا بادشاہ مجھ سے جدا ہو گیا، میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں، نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں۔ شہنشاہ ظفر جب نظر نہ آیا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس وقت کے حاکم نے، انگریز نے اس کے سامنے قیمتی چیزیں رکھوائی، لڈو کے ٹوکرے رکھوائے، اس نے نہ کھایا، زیادہ اصرار کیا تو اس نے سونڈ سے اٹھا کے پرے پھینک دیا، انگریز کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کو جا کے نیلام کر دو، اس کو نیلام کرنے کے لیے بازار میں جب بولی لگائی تو وہیں ہارٹ اٹیک ہوا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، اب یہ محبتیں کسی اور کے پاس جا نہیں سکتے، اور مر گیا، اور اسی طرح اس کے پاس اس پہ ہم دم تھا، ہم دم کی قسم، ہم دم سے گئے، ہم دم نہ ملا، اس پہ ہم دم گھوڑا تھا ایک، اس کا حال بھی یہی تھا کہ شہنشاہ ظفر کے جانے کے بعد گھوڑا بھی زیادہ دن زندہ نہ رہا، کھانا پینا چھوڑا اور مر گیا۔ یہ تو محبتیں کرنے والے عظیم شفیق میرے کریم مدینے والے کی اونٹنی تھی، اس کا فراق یہ کیوں نہ ہو، اس کا وجدان یہ کیوں نہ ہو، اس کی محبتیں یہ کیوں نہ ہو، تو میرے مدینے والے کی خاص محبتیں تھیں۔ قصوا آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مر گئی، پہلے اونٹنی اندھی ہو گئی اور 15 دن کے بعد اندھی ہو گئی اور 15 دن کے بعد مر گئی۔ تو آپ اس اونٹنی پر سوار تھے اور وادی میں تشریف لائے، اور آپ ایک آپ نے اپنا خصوصی خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبے کی ابتدا یوں فرمائی کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا، تنہا اللہ کی ذات نے سارے باطل کو ختم فرمایا، اور باطل کی جتنی بھی قوتیں میرے مدینے والے کے خلاف اکٹھی ہوئی تھیں وہ ساری اللہ نے ان کو ختم کیا۔ لوگوں نے یہ بات غور سے سننا، میں سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی محفل میں یکجا ہو سکے۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی صحابہ کی جب یہ فکرہ سنا، کون تھا، ہوش اڑ گئے تھے، احرام کھل کھل جاتے تھے، اور ان کو ہوش نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے، یہی چہرہ اپنے رب کے پاس چلا جائے گا، اس چہرے کو دیکھنے کو ترسیں گے، اس لیے تو بلال پھر چلے گئے، دمشق چلے گئے، مدینہ چھوڑ گئے۔ پہلے تو میں جب کہتا تھا اشہد ان محمد تو حضور پہ نظر پڑ جاتی تھی، اب کس پہ دیکھوں گا، اب کس کو دیکھوں گا، اب کس پہ نظر پڑے گی۔ اس کا سچا چسکا جس کو لگ جائے، سچے عشق کی سچی محبت کی تھوڑی سی آنچ اگر مل جائے، پھر کیفیتیں اور ہوتی ہیں، پھر جذبے اور ہوتے ہیں، پھر انداز اور ہوتے ہیں۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، آپ نے فرمایا، یہ تیسرا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، تیسرا جملہ، لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی محفل میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ اللہ اکبر، فراق، محبت، عشق، یہ زندگی کا ساتھی ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو مدینے والے کی محبت مل گئی ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے، کچھ بنا کے سوار کے رکھا ہوا ہے، تو میں کچھ بھی نہیں، میرے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، باقی اور تو کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا مبارک و مفہوم ہے، تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہوگی۔ سدا یاد رکھیے گا، محبت ایمان ہے، محبت عقیدہ ہے، محبت عبادت ہے، اور محبت خود آخرت کا سامان ہے۔ محبت، محبت اللہ کے حبیب سے محبت، اور سچی محبت اور سچی اتباع خود آخرت کا سامان ہے۔ آپ نے چوتھا فکرہ ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کا ارشاد ہے، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تم الگ الگ پہچانے جا سکو، تم میں زیادہ عزت و کرامت والا لوگوں کی اللہ کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو کسی عجمی پر فوقیت, اور نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر, نہ کسی کالے کو گورے پر, اور نہ کسی گورے کو کالے پر. ہاں بزرگی اور فضیلت, وقار اور عظمت اگر اس کا معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے, اللہ سے محبت, اللہ سے ڈرنے والا, گناہوں سے بچنے والا, بس یہ معیار ہے. کتنا عجیب میسج ہے. ساری فرقہ واریت ختم, کیوں جی کچھ رہا؟ زبان کا نظام کہ اس کی زبان یہ ہے, ہم زبان والے, علاقے والے, فرقے والے, رنگ والے, اور یہ جو ہے اونچی قوم والا, یہ نیچی قوم والا. ہاں یہ مسلی اور کمی ہے. مسلی لفظ مسلی اور کمی 1826 کے بعد ہے, اس 1826 سے پہلے اس کا وجود نہیں ہے, نہ اس کا وجود ہے, نہ اس کا احساس ہے, نہ اس کا ادراک ہے, نہ یہ تھا. جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ پہچانے جا سکو تیری قوم کیا ہے. اس نے کہا میری قوم یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو اس قبیلے سے ہے, جس کو آج ہم کاسٹ کہتے ہیں, عرب اس کو قبیلہ کہتے ہیں. آپ ایک چیز محسوس کرنا, آج میں آج کو آپ کو ایک خوبصورت پیکج بھی دوں گا, بیماریاں, تکلیفیں, مصیبتیں سے نکلنے کے لیے ایک چیز بھی میرے دل میں ہے. اس پورے خطبے میں عبادات کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. سارے کے سارے انسانیت, معاشرت, عورتوں کے حقوق, غلاموں کے حقوق, معاشرے میں پھیلے ہوئے اس وقت کے مسائل, کوئی عبادت کا تذکرہ. لوگوں نماز پڑھو, لوگوں تسبیح پڑھو, لوگوں تہجد پڑھو. آپ کو عبادات کا, نماز کا تذکرہ, عبادات کا پورے خطبے میں نہیں ملے گا. کتنا عظیم مذہب ہے جس نے حقوق و عبادت کو, اور جس نے معاشرے میں عمل لانے کے لیے کتنا عظیم میسج اور پیغام مجھے آپ کو دیا, آپ سوچ نہیں سکتے. سارے صحابہ کا مقصد, اہل بیت کا مقصد, سارے اولیاء صالحین کا مقصد, آج لاہور میں جتنے اولیاء سو رہے ہیں, ہر ولی کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کوئی ولی لاہور کا نہیں ہے, لاہور میں نہیں ہے. اس وقت تو لاہور میں ہے لیکن لاہور کا نہیں ہے. کوئی بھی ایک, کوئی کہاں سے آیا, ایران سے آیا, کوئی افغانستان سے آیا. حضرت علی حجوی رحمت اللہ علیہ غزنی افغانستان سے تشریف لائے. کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں, سارا برے صغیر اٹھاؤ, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ سارا برے صغیر اٹھاؤ, ان میں اولیاء کرام سو رہے ہیں, ان کی زندگیاں اٹھاؤ, آپ حیران ہوں گے ان میں سب وہاں کا نہیں ہوگا کہ جہاں سے آیا ایک میسج لے کے آیا, ایک پیغام. وہ یہ اخلاق کا پیغام تھا, حقوق کا پیغام تھا, وہ بے حیثیت لوگوں کو حیثیت دینے کا پیغام تھا. وہ ایسے لوگوں کا جو کہتے تھے ہماری قوم اونچی, ہمارا وقار اونچا, یہ اس کا پیغام تھا, انسانیت کو دیا گیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے انسانیت سب کچھ ہے, مذہب کچھ نہیں ہے, بے وقوف ہے, اس کی معلومات میں کمی ہے. حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیکھ. اس خطبہ میں ہے کیا؟ آپ سنتے جائیں, آپ کو کہیں عبادات کی بات نہیں ملے گی. آگے سنیں, تو میں زیادہ عزت اور کرامت والا, میں سرکار کا یہ پانچواں فقرہ آپ کو عرض کر رہا ہوں. پانچواں, آپ نے جو پانچواں فقرہ ارشاد فرمایا, یہ وہ عرض کر رہا ہوں. پھر سنیں, تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا کہ تو تاکہ تم پہچانے جا سکو. یقین جانیے, آج تسبیح خانے سے آپ کو ہمیشہ امن کا پیغام ملا ہے, امن کا, سکون کا پیغام ملا ہے. لیکن آج جو میں پیغام دے رہا ہوں, یہ انسانیت کے ان لوگوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں جن کو خبر ہی نہیں کہ آخری خطبے میں میرے سرکار نے فرمایا کیا تھا اور پیغام دیا کیا تھا. ساری دنیا قیامت تک امن کی تلاش میں رہے, اس خطبے کے سرکل سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اس میں ایسا زبردست الفاظوں کا مجموعہ ہے, فکر کا مجموعہ ہے, اور سوچ کا ایک انوکھا انداز ہے، انوکھا انداز ہے۔ یہ جو ہے نا اندرون بھاٹی گیٹ میں ایک محلہ، اس کے کہتے ہیں چمالہ۔ چمالہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک سمجھدار آدمی نے اس کا واقعہ بتایا کہ یہ کیوں کہتے ہیں۔ اس میں چار کنواں ہوتا تھا، چواں میں چار مالائیں ہوتی تھیں پانی کھینچنے کے لیے۔ ایک مالا ہندو کی تھی، ایک مالا مسلمان کی تھی، ایک مالا عیسائی کی تھی، ایک مالا سکھ کی تھی۔ چار مالائیں ہوتی تھیں، چار مالائیں ہوتی تھیں، چار مالائیں۔ لیکن ایک وہ بھی ہستیاں ہیں جنہوں نے غریبوں اور گرے پڑے لوگوں اور معاشرے کے آخری میں کھانا کھا رہا تھا، ایک دفعہ پرانی بات میں ایک جھاڑو بیچنے والا آیا، ہمارے دوستوں نے دیکھ تقسیم کی، ہماری کوئی بلڈنگ بنی وہاں سامنے، تسبیح خانہ چھوٹا غالباً وہی تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، ایک جمعدار جا رہا تھا، میں نے کہا آؤ میرے ساتھ، آؤ کھاؤ۔ وہ کہنے لگے آپ مجھے آج علیحدہ ڈال کے دے دیں۔ میں نے کہا میرے پاس پلیٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں شاپر ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ میں نے کہا نا، میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا اس کے ہاتھ دھلوا دو بس، میں نے کہا میری پلیٹ میں کھاؤ۔ یقین جانیے وہ کھا بھی رہا تھا اور آنسو بھی بہ رہے تھے۔ ہمارے یہاں 50 چک ہے، وہاں کے بڑے ذمہ دار میرے پاس آئے، بڑے ذمہ دار میرے پاس آئے۔ تو میں نے کہا آپ کا ڈرائیور؟ کہہ رہے وہ کرسچن ہے۔ اوہ، میں نے کہا بلاؤ اسے، اسے میرے ساتھ کھانے میں بٹھاؤ۔ اسے میں نے اپنے ساتھ اپنی پلیٹ میں بٹھایا، ہاتھ دھلوائے۔ یہ بتاؤ، کرسچن عورت سے جا کے شادی کرنا امریکہ ویزے کے لیے تو جائز ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ، امریکہ کے ویزے کے لیے ویسے اہل کتاب سے شادی جائز ہے، یہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں۔ ان کے پاس کون سی کتاب ہے؟ بائبل، انجیل۔ میں نے کہا میرے ساتھ کھاؤ، میرے ساتھ کھاؤ۔ اس نے میرے ساتھ کھایا، یقین جانے اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جمعدار کے۔ اور جب یہ ڈرائیور آیا تو چودھری صاحب کہنے لگے، کہنے لگے پیر صاحب نے تجھے بلایا۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، آؤ میرے ساتھ آؤ، کھاؤ۔ اب وہ بےچارا جھچ کے، میں اس کو گوٹیاں توڑ توڑ کے دوں۔ میں نے کہا یہ کھا، یہ کھا، یہ کھا۔ میں نے کہا یہ پانی پی، اسی کٹورے میں میں نے پانی پیا۔ مجھے کہنے لگا ذمہ دار، 18 سال ہو گئے یا 19 سال غالباً میرے ساتھ رہتے ہوئے، آج تک میں نے بھی ایسے نہیں کیا، آپ نے اس کو کیا کر دیا، یہ تو میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ انسانیت کا پیغام ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے خیر المدارس میں، گئے تو ایک جمعدار باہر نکلا اور اس نے نا سلام کیا، تو آپ نے فرمایا یہ پخانا اٹھا کے لا رہا تھا نا، پہلے گھروں سے پخانا اٹھایا جاتا تھا، فلش سسٹم نظام یہ کموڈ وغیرہ کا کہاں تھا؟ اس نے یہ ایک طرف رکھ لے، اسے ایک طرف رکھوایا، اور ایک طرف رکھوانے کے بعد کہاں ہاتھ دھو کے آ، ہاتھ دھلوایا، ان کا کھانا تھا اور اس کو کھانا کھلوایا۔ اب وہ کہے قریب آ جا، اب وہاں بڑے بڑے بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت اس کو علیحدہ ڈال کے دے دیتے ہیں، اب وہ خود گھن کھائے؟ میں نہ، میری پلیٹ میں کھائے گا اور میرے ساتھ کھائے گا، تم علیحدہ ہو جاؤ ہم سے۔ سید حسنی حسینی، سید آل رسول، آل بطول، اتنی عظیم نسبت والا سید، کہنے لگا نا یہ میرے ساتھ کھائے گا، اور اسے اپنے ساتھ کھلایا، اسے اپنے ساتھ کھلایا۔ میں اس دن ملے وہ چودھری صاحب، میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا ڈرائیور بوٹا کہاں ہے؟ بوٹا مسیح۔ کہنے لگے کہ وہ بس اس دن کے بعد کہتا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو، انہوں نے مجھے کیا زندگی کا سبق دیا تھا، 19 سال یہاں رہا، میرے پاس میں نے آج تک اسے اپنے ساتھ نہیں کھلایا۔ یہ ہے کہ لوگوں، نہ کسی عرب کو کسی اجنبی پر فوقیت ہے، اور نہ کسی اجنبی کو کسی عرب پر فوقیت ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، اور نہ کسی گورے کو کالے پر. یہ زندگی کا نظام ہے، اس میں محبت، اس میں رواداری، اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا، ایک دوسرے کے مسلک کو، ایک دوسرے کے مذہب کو، ایک دوسرے کے پیغام کو، اور ایک دوسرے کے منشور کو پیغام معاف کر کے برداشت کر کے چلنا. میری شریعت کی وہی پارٹی تھی، اس میں مولانا مظہر علی اظہر شیعہ تھے، مولانا ظفر علی خان ان کو کہتے تھے مولانا ادھر علی ادھر. مولانا مظہر علی اظہر وہ شیعہ تھے، علامہ مظفر شمسی وہ شیعہ تھے، اور احرار میں ساتھ تھے، اور امیری شریعت کے ساتھ چلتے تھے. مولانا مظہر علی اظہر جب فوت ہوئے، مولانا عبید اللہ انور حضرت لاہوری کے بیٹے نے ان کا جنازہ پڑھایا. ایسے دیوی رواداری ہے، پیار ہے. یہ میری آقا کا آخری خطبہ ہے. اس خطبے میں کیا ہے سوچے تو صحیح. سارا کا سارا، سارے کے سارے اس خطبے میں معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، اور زندگی میں امن کا پیغام ہے. آپ کا پانچواں نقطہ توجہ فرمائیں، جو آپ نے فرمایا، انسان سارے ہی سارے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں. اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں، سارے انتقام. آج میرے پاس ایک خاندان آیا، انہوں نے تین نام مجھے دیے، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن، یہ میرا دشمن، پر لفظ لکھا ہوا تھا کہ ان سے میں نے انتقام لینا ہے، انتقام لینا ہے. اور بہت سے انتقام غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی، بڑی پرانی بات ہے، میں نے کہا جی آپ، یہ اس دور کی بات ہے جب میرے پاس اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا، ان کی باری ہے. میں کہا جی آپ، کہنے لگی یہ کچھ اور بیٹھی ہیں خواتین، آپ، میں آخر میں آپ سے بات کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کی باری آئی تو میں نے کہا ایک مسئلہ ہے، آپ کے پاس اس کا حل ہوگا؟ میں نے کہا آپ بیان کریں، میں ہوگا تو ضرور بتاؤں گا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ میری دیورانی مجھ سے حسد کرتی تھی، چاہے کرتی ہی نہ ہو. دیورانی جیٹھانی کی جو پی ایچ ڈی ہے، یہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے. دیورانی جیٹھانی، جیٹھانی، اس کا معنی غور کیجئے گا. میں دو لفظوں کو علیحدہ بیان کروں، جس سے میں نے کہا تھا نا سو کن کو نا، سو، اس کے سو کن ہوتے ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس طرح جیٹھانی. تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، مسائل تھے. ایک عامل کے پاس گئی، اس نے کہا تیری کوئی اپنی ہے جو تجھ پہ جادو کر رہی ہے. اندھا تیر مارا، وہی تو لگے گا. اس نے کہا میری ایک دیورانی ہے. اوہ، انہیں کہا دیکھو یہی ہے، میری جیٹھانی ہے. انہوں نے کہا بالکل یہی ہے، خبر دے، بالکل ٹھیک ہے. میں احرام کی حالت میں، جواد وسیم بھی احرام کی حالت میں، میں اس کو ساتھ لے کے آ رہا تھا، راستے میں کہنے لگا مجھے ایسے کان میں کہنے لگا بیوی کہنے لگی جانے من، میں رات کو آپ کے خواب میں آتی ہوں نا؟ کہنے لگا نہیں، میں آتل کرسی پڑھ کے سوتا ہوں. لیکن میں، اس نے کہا ہاں وہی جٹھانی، اس نے میرا گھر برباد کیا، بیماری ہیں، اس نے کہا مجھے کوئی عمل دے. اس نے کہا عمل یہ ہے کہ بیت الخلاء کی مٹی اکٹھی کر کے لیا, جہاں گڈھا لیٹتا ہے وہ مٹی لیا, چوراہے کی مٹی لیا, یہ تین چیزیں اور ہیں یہ لیا, اور پھر میں تجھے ایک عمل کر کے دوں گا, وہ ان کے گھر تو پھینکے گی, بس دیکھ پھر ہوتا کیا ہے. اتنے پیسے لوں گا, اس نے تیرے بندے میں دوں گی. عورت کا انتقام بڑا خطرناک ہوتا ہے, اونٹ کا انتقام بڑا خطرناک ہوتا ہے. بس وہ کہنے لگے کہ میں وہ ساری چیزیں اس کو دی, منہ مانگے اس نے پیسے لیے, اور پیسوں کے بعد میں نے ان کے گھر مٹی پھینکی, وہ سارا کچھ ملا ہوا مٹی, وہ چیزیں جلی ہوئی کچھ اور بھی تھیں, اس نے سارا کچھ مجھے بتایا, وہ عمل بھی بتایا, اور عمل بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک ہے. کہا کہ وہ کرنا تھا, چند ہی دنوں میں اس کا بچہ تھا ایسے اوپر سے چڑھا اور نیچے گرا اور جوان بچہ فوت ہو گیا. کچھ عرصے میں اس کا شوہر بیمار ہوا اور کچھ ہی تھوڑے عرصے میں وہ فوت ہو گیا. اس کے ہر بیٹا نوکری میں تھا, اس کو نکال دیا, حالات پے در پے ایسے بیماریاں, پریشانیاں, تکلیفیں, حوادث, ان کے گھر میں بربادی اتنی کہ گھر میں کھانے کو روٹی نہ رہے. لیکن میں نے ایک دم بیٹھے بیٹھے میں بڑی خوش ہوئی, دیکھیں میرا انتقام ہوا. کچھ عرصے کے بعد اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے پر جادو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کہنے لگے کہ میں ایک اللہ والے کے پاس گئی, انہوں نے کہا بھائی استخارہ کر لے, اس نے مجھے اللہ کا نام دیا, تو پتہ چلا کہ وہ تو میری کسی گناہوں کی شامت اعمال تھی, اس نے تو مجھ پہ کچھ نہیں کیا تھا. اب کہا مجھے ندامت ہے, میں قاتل ہوں. کوئی عمل ایسا ہے کہ ان کی وہ نحوست ہٹ جائے؟ گھر کی دو جانیں ختم ہو گئی ہیں, اب میں ان کو کھانے کے لیے دیتی ہوں تو ان کے گھر کا نظام چلتا ہے. غربت, تنگ دستی, فقر, فاقہ, ویرانی ان گھر کے اندر ہے. اس گھر میں سونا داخل ہو جائے مٹی ہو جاتا ہے, اس گھر سے سونا باہر نکلے ہیرا بن جاتا ہے. اس گھر کے اندر یہ تباہی اور بربادی ہے, جبکہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا, اس نے کچھ نہیں کیا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے, خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں, بس ایک چیز میرے پاس رہے گی, کیا؟ بیت اللہ کی کا متولی ہونا اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت. میں مزدلفہ کی رات جا رہا تھا, ایک جگہ میں نے کہا ٹھہر جاؤ. میں وہاں کھڑا ہوا, کیا دیکھا میں نے؟ زبیدہ نہر دیکھی. وہ زبیدہ نے, ہارون الرشید کی بیوی نے جو نہر بنوائی تھی, پکے پتھروں سے ایک نالا سا ہے اسے نہر کہتے ہیں, وہاں زبیدہ نہر کے آثار جا رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, میں اپنے بچوں کے ساتھ اس نہر پہ کھڑے ہو کے میں نے دعا کی تھی, مولا ایک سخی نے سخاوت کی تھی اس دور میں جب قطرے قطرے کو لوگ ترس رہے ہوتے تھے. اس پہ ایک واقعہ سناؤ, حاجیوں کو پانی پلانے پہ میرے آقا نے کیا بات کی. عبداللہ خان بمبئی کے بدماش تھے, پھر پٹھان وہاں چلے گئے. ایک دفعہ ایک ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھا رہے تھے, کچھ لوگ آئے اور آ کے کھانا کھانے لگے. بیرے نے کہا جی پیسے, انہوں نے بیرے کو اتھیر کے رکھ دیا, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا, اور مالک کو بلایا کہ تو روز نئے بیرے لاتا ہے. اس نے کہا جی معاف کرنا, بس نیا بیرا آیا تھا, آپ سے پیسے پوچھ بیٹھا, معاف کیجیے گا. انہیں کہا کل ہم آئیں گے, پھر وہ بیرا ہو جو ہمیں جانتا, انہیں کہ ایسے ہی ہوگا. یہ بیٹھا تھا, اس کے پٹھان کی خان کی رگ پھڑکی, یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بابا چھوڑ, یہ ہمارا ماما. انہوں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اس نے کہ یہ بدماش ہیں یہاں کے بمبئی کے, اور یہ روز آ کے کھانا کھاتے ہیں, اور میں انہیں کھلاتا ہوں. خود بھی آتے ہیں لوگوں کو لاتے ہیں، میں مجبور ہوں. اس نے کہا اگر کل آئیں اور میں ان سے پیسے لے دوں، انہوں نے کہا تو میرا باپ بھی ہوگا اور میری گردی بھی بیٹھے گا، میں دیکھ لوں گا تجھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن مقررہ وقت میں، جس دنوں میں وہ آنا تھا، جن اوقات میں وہ آتے تھے، وہ ڈیرا بن گیا. ڈیرا بن گیا، انہیں کھانا دیا. کھانا دینے کے بعد کہنے لگا سر پیسے. اس نے ایسے دیکھا خونخوار نظروں سے، انہوں نے مالک کو کہا، کاؤنٹر والے کو، آج پھر تم نے اس کو سبق چکھائے. بس کتنے ہی لفظوں میں ابھی بات ہو رہی تھی، پٹھان نے ایک کو پکڑ کے اس بغل میں رکھا، ایک کو اس بغل میں، اور دونوں کو ٹانگوں سے وہ لٹاڑا. ایک آنند فوراً ان کے ساتھ کچھ ہو گیا، اور جو بغل میں ہے اس کا دم گھٹ رہا، اس بغل میں ہے اس کا دم گھٹ رہا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور جو دونوں پڑے ہیں نیم مردہ پڑے ہیں، پھر ان کو اٹھا کے پٹخا، ان کا وہیں طبیعت ٹھیک کر کے آپ پیسے نکالو. انہوں نے پیسے دیے اور کہا ہمارے مالک کو سلام کر کے جاؤ اور کہو کہ آئندہ کے لیے ایسی خطا نہیں. انہوں نے مالک کو سلام کیا، مالک کا نہ کہا میں تجھے سلام، آپ میری گردی میں بیٹھ. اب اس بات سنیں کیا بات ہے، زندگی میں رب کہاں سے کہاں کس کو لے جاتا ہے. پر ایک بات یاد رکھنا، کوئی مرشد کامل، مرشد کامل ایسا ہوگی جرا لہو دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے دا نہ صابن سچی گھٹتے ہو. ہاں کسی نے کہا کہ یہاں ایک درویش رہتے ہیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اور جا ان سے ملا، دعا کروا لے تیرا کام بن جائے گا. شیخ کے پاس گیا، دیکھا بس ایک بجلی سی پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر یہ پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. ولی کی نظر پڑی، بس کم ہو گیا. کل لگا حضرت اپنے قدموں میں رکھ لیں، بہت گندا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس پڑھ. حضرت نے الف با کا قاعدہ دیا، سارا دن الف با پڑھتا پھر بھول جاتا. پڑھتے پڑھتے کہنے لگا سرکار اب وہ دور ختم ہو گیا، الف با پڑھوں، اب تو ہر پل اپنی خدمت میں رکھیں. حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا تھا اور ساری زندگی وہیں گزاری. اب کہنے لگا حضرت دعا فرما دے اب تو کہ میں حج کر لوں. حضرت نے دعا فرمائی، حج کرنے گیا. اب اپنا واقعہ بیان کیا، اپنا واقعہ، حاجیوں کی خدمت، پانی پلانا. سنو اس میں دو چیزیں میں آپ کو دوں گا اس واقعے، عبداللہ خان کے واقعے کے پیچھے. ایک، کسی ولی کا ہاتھ میں ہاتھ تھام کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے. اور میں کہ بس وہ تھاما، حج پہ گیا. کہا مدینہ سے مکہ واپسی 7 دن لگتے تھے، پیدل آ رہا تھا، راشن پانی ختم ہو گیا. ایک آگے دیکھا تو ایک ہندی، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کو ہندی کہتے، ایک ہندی حاجی پڑا تھا. اس نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو بڑی نہیں مری ہوئی آواز میں کہا مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ. اس نے دیکھا کہ حاجی تو مرنے کے قریب ہے، ایسے ہی کئی مر جاتے تھے پیاس میں، بھوک میں، افلاس میں حج کرنے جاتے تھے. اور پہلے تو حج کرنے والے الوداعیاں زندگیاں زیادہ ہوتی کہ واپس آئیں یا نہ آئیں، واپس آئیں یا نہ آئیں. ہاں، اور کہا کہ میں نے خیال کیا، میں نے کہا کہ کیا ہوگا، پھر خیال آیا کہ میں مسلمان ہے، مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے جانا اچھا نہیں. طاقتور تھا، اس کو اٹھایا اور کندھے میں ڈال دیا اور چلتا رہا. تھوڑا ہی چلا تو دیکھا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، سمجھ گیا مر گیا ہے. اور جب اس کو نیچے اتار کے سیدھا کیا، وہ مر گیا. اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر کے چادر اوپر ڈال کے اس کی جیب کی تلاشی لی، 2 اشرفیاں نکلی، وہ جیب میں ڈالی اور مکہ میں آ کے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا. پھر وہ کہا کہ وہ دن تھے اور پھر تھا، پھر اللہ نے عبداللہ خان کو 34 حج کروائے. کتنے حج؟ ہائے ہائے، میں کہاں کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ بدماش ہے، رب کی نظر اس پہ ایسے پڑے. فضائل، فضائل ڈاکو تو تھے، مالک بن دینار شرابی تو تھے، بشر حافظ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، شرابی تھے، زندگی میں لہو و لہو تھا، زازان زازان قبیلہ تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے جا رہے تھے, آواز سنی اور ایسے ہاتھ ایسے دیے اور ایک لفظ کہا, کیا اچھا ہوتا یہ لفظ یہ آواز قرآن میں لگ جاتی. بس وہ لفظ ہی کیا تھا, اس نے سب کچھ توڑا اور حضرت زازان بہت بڑے محدث اور ولی بن گئے. نہ کر کسی سے نفرت, نہ معلوم یہ کوئی زازان ہو, نہ معلوم اس کے اندر کوئی فضیل ہو, نہ معلوم اس کے اندر کوئی مالک بن دینار ہو, نہ معلوم اس کے اندر کوئی بشر حافی ہو. بشر حافی اس لیے کہتے ہیں, مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے, کوفہ کی گلیوں میں چلتے تھے, جن گلیوں میں چلتے تھے کوئی جانور وہاں مینگنیاں اور لیت نہیں کرتا تھا کہ حافی ننگے پاؤں چلتا ہے, اس کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں. ایک بندے نے ان گلیوں میں ایک دفعہ لیت دیکھی, مینگنیاں دیکھی, اس کی ہائے نکل گئی, لگتا ہے آج حافی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آگے گیا تو اس کا جنازہ آ رہا تھا. یہ پیغام ہے محبتوں کا ایک حاجی کی خدمت کے. آقا نے کیا فرمایا, سارے انتقام میں نے اپنے پاؤں پر رون دیے ہیں. ہاں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, وہ انتقام کہ 40-40 سال تک. اور یہاں تک انتقام کا عالم ہوتا تھا کہ جنگل میں وہ بندہ, اٹیچ باتھ کا نظام تو تھا نہیں, ہر بندہ جنگل میں جاتا تھا حاجت کے لیے. جنگل میں جانے والے اور تھے نشانہ باز, بہت نشانہ باز تھے, تو جنگل میں جانے والے جو ہیں ان کے پیچھے باقاعدہ رسوں کی کمند بنا کے, جیسے پھانسی دینے کے لیے کمند بناتے ہیں, ایسے رسوں کی کمند ہوتی تھی اور رسا ایسے پھینکتے تھے اور اس بندے کو وہیں بیٹھے رسا گردن میں ہوتا تھا اور کھینچ لیتے تھے اور وہیں اس کو وہیں پھانسی کی شکل میں مار دیتے تھے. کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے, آقا نے فرمایا کہ حاجت میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے, یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا, یہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے, یوں ہاتھ رکھتے جو یوں ہاتھ رکھے گا اس کو برین ہیمریج نہیں ہوگا, کمپٹی میں ایسے. اس نے کہا میں تو مسلمانوں کی طرح ہاتھ رکھ کے دیکھوں. اس کا دشمن پیچھے سے آ رہا تھا, اس نے اس کو موقع جانا, اس کی پیٹ کے پیچھے کمند پھینکی, ایسے کمند پھینکی نا, تو اس کا ہاتھ یوں تھا, کان پہ ہاتھ تھا, ایسے یوں ہاتھ کان پہ تھا, تو اس نے ہاتھ ایسے کیا اور کمند اس کے گلے سے باہر نکل گئی. حیران ہوا, اچھا مسلمانوں کا کوئی عمل نفع سے خالی ہی نہیں ہے, اور اس عمل میں مسلمان ہو گیا. سارے انتقامات میرے آقا نے مٹا دیے اور آپ نے ذمہ کیا فرمایا, ہاں کعبہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت. امام اعظم اخوانی فرحمۃ اللہ علیہ حاج پہ تشریف لے گئے, ایک بتا حاجیوں کو مہنگے داموں پانی دے رہا تھا, ایک چھوٹا سا پیالہ اس کے پاس تھا, کہتا تھا اتنے درہم کا ہے. آپ نے فرمایا سارے پانی کا مجھ سے سودا کر, تیرے مشکیزے میں جتنا پانی ہے کتنے کا دے گا. اس نے کہا اتنے کا دوں گا. اس نے کہا یہ پیسے دے. اس وقت پانی کا قحط پڑا ہوا تھا, کسی کے پاس پانی نہیں تھا. فرمانے لگے تو نے پانی مجھے دیا ہے, اب میں تیری خدمت کروں. ستو نکالا اور زیتون کا تیل نکالا, ستو اور اس کو زیتون کا تیل کھلایا, مزہ اس کو بڑھایا اور کھلایا اور کھلایا. اب جو اندر آگ لگی, کہا پانی آگ بھا لگی, اب کہا پانی. اس نے کہا اتنے دینار کا ہے. مسلمانوں پہ حاجیوں کو کے ساتھ یہ کر رہا تھا ظالم, تو نہ اب تجھے پانی ملے گا تو جتنے پیسے سارے تو نے مجھے دیے نا اتنے کا ایک پیالہ ملے گا, اتنے کا دینے کو تیار ہوں. مجھے ستو اور زیتون کا تیل اس کو کھلاتے گئے وہ بھی پہلے بس سمجھ کے کھاتا گیا. اس سے پیسے لیے, سارے لیے, اس کو وہ پانی پلایا, باقی سارا پانی حاجیوں میں اللہ کے لیے تقسیم کر دیا. پانی پلانا خدمت کرنا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا. سلام کرنا اور کھانا کھانا. ابھی میرا لفٹ پہ ایک جھگڑا ہو گیا, ہمارے مولانا ملید میرے ساتھ تھے. اب میں جب لفٹ میں جاتا تھا جتنے بھی ہوتے تھے میں کہ آ جاؤ جگہ ہے, آ جاؤ. انسانی مزاج ہے جب لفٹ نہ ملے تو بڑی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے, جب خود مل جائے کہتا بھائی بھری ہوئی ہے. ہر فلور پہ لفٹ رکتی ہے, مجمع زیادہ, لفٹیں چھوٹی. تو میں آتا تھا میں کہ ہاں ہاں جگہ ہے بھائی, ذرا جگہ بنا لو. وہ کہتے تھے جگہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ لفٹ چیخو پکار کرتی ہے, ایک خاص وقت آتا ہے آواز نکالتی ہے کہ اب میرے اندر گنجائش نہیں ہے. جس وقت آواز نکالے ہی میں اتر جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, آنے دو. ایک بابا تھا, اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت تھی. وہ کہنے لگا کہ لفٹ کے رسے ٹوٹ جائیں گے. میں نے کہا اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, انہوں نے بنائی ہوتی ہے, اور جب وہ کیپیسٹی سے باہر ہو ایک آواز نکالتی ہے, ایک خاص آواز نکالتی ہے کہ بس, اور پھر چلتی بھی نہیں ہے خود, وہیں ٹھہر جاتی ہے. بندہ اتارو گے تو چلوں گی, ورنہ میں نہیں چلوں گی. اس نے کہا تو مجھے ہلاک کروائے گا. وہ بندہ برا بھلا کہتے ہوئے بیوی کو لے کے باہر نکل گیا. ہماری طبیعت میں ہے, ٹرین میں بیٹھیں گے کھڑکیاں بند دروازے بند کر کے کہیں گے, وہ توڑیں گے, کہیں گے بھائی اگلی بوگی میں جاؤ. وہ کہے گا میری بکنگ ہے. آقا نے فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا, اور یہ اس بات کی دلیل ہے. اور پانی پلانے کے پیکج میں نے آپ کو بتایا تھا, آج پھر بتا دوں, میرے آقا کے اس آخری خطبے کی برکت سے, اگر آپ زندگی کے مسائل میں مبتلا ہیں, فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس کسی نے لکھا کہ میرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا, تو آپ نے خود رکا پڑھ کے فرمایا تو مسلمانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, مسلمان غیر مسلم لوگوں کے لیے پانی عام کر. اس دور میں پانی کی قلت, اب بھی کتنی جگہ ہیں جہاں پانی کی قلت, اور اس نے پانی عام کیا. آئندہ ہفتے پھر فرمایا کہ میرا زخم ٹھیک ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے, مفہوم ہے, خواب میں اللہ کے حبیب نے فرمایا تو مسلمانوں کے لیے پانی عام کر. کہیں آپ مسجد میں, کسی غریب کے گھر, کسی ایسی جگہ جہاں بچے قرآن پڑھتے ہوں, وہاں آپ پانی کا انتظام کر دیں. کتنی لڑکیاں بیٹیاں بیٹھی تھیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں. میں نے کہا دکھوں کا توڑ پانی ہے, پانی کو عام کرو, وضو کے لیے, نماز کے لیے, یا کسی ایسے جگہ جہاں پانی نہ ہو پانی عام کرو. چکوال کی طرف پانی کی بہت کمی, نیچے بہت گہرا پانی. ایک ساتھ میرے پاس بڑی پرانی بات ہے, آئے, ان کے گھر کے مسائل, بیماریاں, تکلیفیں, دکھ بہت زیادہ تھے. میں نے کہا پانی کو عام کرو, وہاں کوئی کنواں کھودوا دو. مجھے کہنے لگا جی بہت مہنگا کنواں کھودتا ہے, بور بہت مہنگا ہوتا ہے, بہت گہرا ہوتا ہے, بہت گہرا. میں نے کہا اللہ توفیق دے تو کر دو. اس نے گھر جا کے بیوی کو بیان کیا. اس نے کہا میرے زیور پڑے ہیں کس کام کے, اگر ہمارے گھر میں مصیبتیں تکلیفیں ہوئیں, بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں نہ ہوئیں, کس کام کے پیسے آپ بھی جمع کریں, یہ جو جتنے زیور ہیں, اچھے خاصے پیسوں کے زیور بن گئے, بک گئے. اور وہ پیسے جمع کر کے انہوں نے پانی نکلوایا اور مسلمانوں کے لیے عام کر دیا. آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کیا کمال لینا, اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں, 88 سے پانی, میٹھے پانی کا نظام میں چلا رہا ہوں. 88 سے آج تک بھی اس کا ایسی جگہ بور کیے ہوئے ہیں جہاں میٹھا پانی نکل رہا, اور رب میرے بچوں کو, مجھے اور میری نسلوں کو رزق دے رہا اس کی وجہ سے. آج بھی وہ پانی کا نظام الحمدللہ میرا موجود ہے, اور اس کا بل میرا جا رہا, نظام بن رہا. زخموں کو ٹھیک کرتا ہے, وہ زخم دل کے ہوں, وہ زخم جدائیوں کے ہوں, وہ زخم بیماریوں کے ہوں, وہ زخم محرومی کے ہوں, وہ زخم بے روزگاری کے ہوں, وہ زخم کسی بھی تکلیف کے ہوں. پانی کا انتظام نہیں کر سکتے, جہاں پانی ہے اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ اتنا بل آتا ہے پانی کا, واسا کا آتا ہے جیسے آپ کے ہاں واسا ہے, یا کہیں موٹر چلتی ہے تو بجلی کا آتا ہے, وہ بل اپنے اس نیت سے ذمہ لے لیں, پانی کو عام کریں. اگر توفیق اللہ دے کسی نہ کسی شکل میں پانی کا نظام ہو, اللہ بڑا کریم ہے، اللہ نے خزانوں میں پانی 4 سال سے چھپا کے زمین کی تہوں میں رکھا ہوا ہے، اور زمین کی تہوں میں پانی باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، اس میں کیڑے نہیں پڑے۔ میرا رب کہتا ہے جس طرح زمین کی تہوں میں میں زندگیوں میں 4000 سال، 2000000 سال، 2000000000 سالوں سے میں نے زمین کی تہوں میں پانی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو بس تہوں سے پانی نکالنے والا بن۔ جس طرح پانی نکلتا آئے گا، اس طرح تیرے لیے زمین اور آسمان کے خزانے بھی نکلتے آئیں گے۔ زمین کے خزانے اور آسمان کے خزانے بس نکلنا شروع ہو جائیں گے، ابلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے وہ پیغام دیا ہے مجھے آپ کو کہ سارے انتقام میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے ہیں، اور بس بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی۔ آپ کا چھٹا پیغام سنیں، حیرت انگیز۔ میں 7 پیغام کے آپ کو زندگی کی روحانیت کے بہت سارے پیکج بھی دے رہا ہوں۔ رات نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ اپنی بیٹی کو میرے حبیب، میرے آقا، اپنی بیٹی کو آپ لہج میں اتار رہے تھے اور پریشان تھے، آپ کے چہرے پہ غم تھا، دکھ تھا، اور کچھ دیر کے بعد آپ مسکرائے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی مسکراہٹ کس بات کی ہے؟ فرمایا، میں اپنی بیٹی کے عذاب قبر کے لیے پریشان تھا، میرے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اللہ نے رحمت فرما دی اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہاں کیا بات ہے۔ اور قریش کو کیوں آپ نے متوجہ فرمایا؟ قریش کو، اور قریش کو اللہ نے مقام کیوں دیا؟ اللہ نے مقام کیوں دیا؟ اور ہاشمی کسے کہتے ہیں؟ ہاشم کہتے ہیں اس بڑے پیالے کو جس میں بے شمار آدمی بیٹھ کے کھانا کھائیں، بے شمار سے بڑا 10-20-30 آدمی، لکڑی کے بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے اور اس میں روٹی، شوربہ، سرید وغیرہ یہ چیزیں بناتے تھے اور اس میں لوگ روٹی کھاتے تھے۔ ہاشم اس پیالے کو کہتے ہیں۔ چونکہ میرے آقا مدینے والے کے بڑے مہمان نواز تھے، حاجیوں کو کھلاتے پلاتے تھے، اس دور میں جس دور میں حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، 1960 تک تو حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، 60 تک تو حاجیوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ یہاں لاہور میں ایک بہت بڑے مل آنر ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں 1960 میں حج کرنے گیا تو میں کپڑوں کی ایک بڑی گانٹھ لے کر گیا، اس میں کپڑے تھے سلے ہوئے۔ میں نے کہا وہاں کے غریبوں کو بانٹوں کا، 100 دیرک کے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں فولڈ کی نئی نئی موٹریں آئی ہوئی تھیں، چند موٹریں تھیں۔ مجھے نے کہا، کسی نے کہا کہ موٹر کرائے پہ لے لے، اس پہ ایسے پھینکتا جا اور موٹر کو چلاتا جا اور موٹر چلتی جائے، ورنہ تیری گردن دبوچ دیں گے، سارے کپڑے بھی تجھ سے چھین لیں گے، تجھے مار دیں گے۔ اتنی غربت، تنگ دستی۔ ہاشم، ہاشم بڑے پیالے کھلانے پلانے والے، اور یہ اتنے سخی تھے، مچان بناتے تھے، اونٹ پہ درختوں کے ساتھ ایسے باندھتے تھے، وہاں کھانے رکھتے تھے، پانی رکھتے تھے، اونٹ پہ بیٹھا آدمی وہیں سے کھانا بھی لے لے، پانی بھی لے لے، نیچے بھی نہ اترنا پڑے اور چل پڑے۔ اتنا زیادہ ان کے اندر مہمان نوازی تھی۔ اس مہمان نوازی کی برکت سے رب نے ان کے اندر ایک نبی بھیجا اور حبیب بھیجا۔ یاد رکھنا، اللہ کھاتا نہیں، کھلاتا ہے، اور جو کھلاتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور سنیے، اور حیرت انگیز باتیں سنیے۔ اور قریش کو کیوں متوجہ فرمایا؟ کہ اعلی ہست نصب والے کہیں کہ ہمارے لیے ہست نصب کافی، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا آ تو خود بشکویشن۔ نہیں، کیا فرمایا قریش؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ، تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ ہو، تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ ہو، اور لوگ دوسرے سامان آخرت لے کے پہنچیں، اور تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے۔ تمہاری نسبت میرے ساتھ ہے، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا، کہیں یہ خطا نہ کر بیٹھنا۔ ہاں کتنی عجیب بات ہے۔ اور پھر آخری بات جو فرمائی کیا، اس فکرے کا آخری فکرہ کیا فرمایا، اس نقطے کا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، صرف حسب نصب کہ میں فلاں ہوں، میرا حسب فلاں کے ساتھ ہے، میں صاحب زیادہ ہوں، میں پیر زیادہ ہوں۔ نہیں، اللہ کے حبیب نے تو اپنے قریش کو فرما دیا، اپنے خاندان کو فرما دیا، قریش خاندان ہے، ان کو فرما دیا۔ اور یہ کن کو فرمایا، جو مسلمان تھے حج میں شامل تھے بھائی، ان کو فرمایا، جو اسلام نہیں لائے ان کو نہیں فرمایا، جو مسلمان تھے جو اس خطبے میں شامل تھے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ساتواں، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، نخوت کہتے ہیں پراؤڈ، متکبر کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی اب کوئی گنجائش نہیں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسے تمہارے اس دن کی، اس ماہ مبارک یعنی یوم عرفہ، اس شہر کی جیسے مکہ، اور تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اپنے باپ دادا کے قصیدے گاتے تھے، میرا باپ ایسے جیدار تھا، اس نے اتنے بندے مار دیے تھے، اوس کے، اوس والے کہتے تھے اتنے بندے اس نے مار دیے تھے خزرج کے، اوس خزرج دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، دو بڑے قبیلے تھے، اس نے اتنے مار دیے، اب بھی وہی قبیلے چلے آ رہے ہیں، دو اتنے مار دیے، اور اپنی بہادریوں کے قصے تھے، ابو جہل کی بہادریوں کے قصے اتنے تھے، اتنے قصیدے شعر و شاعری تھی کہ شاید پورے قریش میں کسی کی نہ تھی۔ اور آپ نے آٹھواں فرمایا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، تم آپس میں کشت و خون نہ کرنے لگنا، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے، وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ سارا معاملات کو بیان کیا، سچائی کو بیان کیا، یہ کوئی اگر کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے تو امانت ہے، امانت رکھوائی ہے تو امانت ہے، کھاتے لکھ رہا تو امانت ہے، اور حساب کتاب دے رہا تو امانت ہے، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ نے مال میں سے زکات پوری نکالی نہیں گن کے، تو امانت کی خیانت ہوئی۔ اللہ نے مال نہیں دیا، اللہ نے زمین دی ہے، زمین کا عشر اگر پورا لکھ کے نہیں، گن کے نہیں، توڑ کے نہیں، تو امانت میں خیانت ہے۔ اور نواں آپ نے فرمایا نقطہ کہ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں غلاموں کا خیال رکھو، پھر فرمایا غلام یعنی ماتحت، اپنے ماتحت، اور انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا، زمانے جاہلیت کے سارے انتقام اب ختم ہو گئے، پہلا انتقام جسے میں ختم کرتا ہوں، اب ایک شخصیت کا نام آ رہا ہے، اپنے خاندان کا، ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، اب میں نے معاف کر دیا۔ دورے جی وہ پہلا قتل تھا، چھوٹے بچے کو بنو حزیل نے مار ڈالا تھا، اور کس کے بچے کو؟ ربیعہ بن حارث، عبد المطلب کے بیٹے، حارث کے بیٹے، ربیعہ کے بیٹے کو مار ڈالا تھا انہوں نے، اور اس کا انتقام چلنا تھا، اور میں نے سارے انتقام ختم کر دیے۔ اب آگے ایک نقطہ آ رہا، اس سے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں گا، آپ سنیے ذرا۔ سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں، عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب میں نے ختم کر دیا۔ حضرت عباس، اسلام لانے سے پہلے سود چلتا تھا، لوگ سود پہ پیسے، مال، اونٹنیاں، جانور دیتے تھے، اور حضرت عباس کے اندر بھی یہ نظام تھا۔ پورے مجمع میں آپ نے کھڑے ہو کے، آپ نے خطبے میں فرمایا کہ میں نے عباس اپنے چچا، اور حضرت اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے میرے مدینے والے، اور بہت احترام کرتے تھے، اور میں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود میں نے ختم کر دیا۔ اور حضرت عباس نے پتہ کیا کیا؟ وہیں مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ اب لوگ حیران ہو گئے، کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ لوگوں میں ہلچل مچی، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت عباس کا تو اتنا مال ڈوب جائے گا، اتنا سرمایہ ڈوب جائے گا. آپ نے کھڑے ہو کے حضرت عباس، سبحان اللہ، عباس نے کیا کیا؟ کھڑے ہو کے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اصل بھی معاف کر دیا. اس کے سگے میں کیا دیا رب نے؟ کیا دیا؟ 524 سال عباسی خاندان کو حکومت دی، خزانے دیے، دولت دی، ملک دیا، مال دیا، اقتدار دیا، عزتیں دی، وقار دیا، شان و شوکت دی. وہاں سے عباسی آئے اور بہاول پور میں آئے، پھر وہاں سے عباسی پھیلے اور یہ مری کی پٹی اور کشمیر کی پٹی میں عباسی ہے، اور عباسیوں کی حکومت اللہ نے بہاول پور میں دی اور وہاں صدیوں حکومت دی. حضرت عباس کا درگزر اور عباس کا اصل بھی معاف کر دینا، اللہ کے ہاں یہ عمل اتنا قبول ہوا کہ اللہ نے عزتوں کے دروازے کھول دیے. سنو اللہ والوں، کتنے ایسے لوگ تھے جن کے خاندان میں جائیداد کی لڑائیاں تھیں. میں نے کہا اگر مجھ سے محبت ہے اصل بھی چھوڑ دے. تو کہتا ہے میرا یہ حصہ، میں کہتا ہوں اصل بھی چھوڑ دے، ان کو ریٹرن اسٹام کر کے لکھ کے دے دے. جنہوں نے میری بات مانی، تھوڑے سے حالات اوپر نیچے آئے، پر رب نے جو برکتوں کے دروازے کھولے، جو خزانوں کے دروازے کھولے. ارے تو کہتا ہے میرا مال، ماں وہ موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، بیٹے جائیداد میں آپس میں لڑ رہے، یا ماں باپ کے مرنے کے بعد عدالتوں میں بیٹے آپس میں سالہ سال لگا ہوا. چھوڑ، کہا میرا اصل بھی میں نے چھوڑ دیا. دیکھ پھر رب کے دروازے برکتوں کے تیری نسلوں کے لیے کھلتے کیسے ہیں. تو نے تو رب کے برکتوں کے دروازوں کو تالے لگایا ہوا ہے، کھلتے کیسے ہیں؟ کوئی اب تک کوئی عبادات پیش آئی ہے؟ کوئی عبادات کا تذکرہ آیا ہے کہ لوگوں نماز پڑھنا آیا؟ یہ انسانیت ہے. آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا پیغام دینے والے، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ آخری خطبے میں تھا کیا؟ ساری دنیا میں کبھی کہتے ہیں مدر ڈے، کبھی کہتے ہیں فادر ڈے، کبھی کہتے ہیں چائلڈ ڈے، کبھی کہتے ہیں مزدوروں کا دن. یہ غلاموں کے لیے کیا حقوق بیان کیے ہیں؟ یہ ماں کے لیے، باپ کے لیے اخلاق کا کیا نظام اور رواداری کا کیا نظام پیش کیا میرے آقا مدینے والے؟ آپ کا دسواں نقطہ، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے. عجیب بات ہے، بڑے جھگڑے ختم کرنے والی بات ہے. ہاں کہ یہ چیز میں اپنے بیٹے کو محروم کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا نافرمان تھا، یہ میں اس کو اخبار میں لکھ دیا، میں آنکھ کر کے جا رہا ہوں. تو آنکھ کر دے، تیرے رب نے آنکھ نہیں کیا، تیری جائیداد میں اس کو حصہ ملے گا. اس سے بڑا اسلام کا رواداری کا کیا نظام ہو؟ باپ نے لکھا، اس نے کہا یہ آنکھ ہے، یہ میری دولت کا حقدار نہیں ہے، یا یہ میرا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے نہیں، اگر وہ تیرا بیٹا ہے، تیری نکاحی بیوی سے موجود ہے اور اس کا تیرے ساتھ نسبت ہے، ہاں تو پھر اس کو اس کا حق ملے گا. اس لیے آپ نے فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا جائے گا. اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے کہ میری جائیداد کا وارث وہ ہے. آپ کا گیارہواں نقطہ، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر ہو. ہائے ہائے، حلال و حرام کی کیا نظام بنایا، لفظ بستر استعمال کیا، کیسا پاکیزہ لفظ ہے. بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر ہو، جس پر حرام کاری ثابت ہوگی اس کی سزا پتھر، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، کہنے لگا میں جب پرانا گیا تھا نا باہر، تو مجھے کوئی بندہ بچہ ملتا، تو میں نے کہا تیرا ماں کون ہے، باپ کون ہے؟ کہا کہ وہ ایسی آنکھیں جھکاتا اور ایسے سر جھکاتا اور کہتا تھا آئی ایم باسٹرڈ چائلڈ، باسٹرڈ، میں حرامی بچہ ہوں. کہنے لگا پھر بہت سال گزر گئے، پھر ریت بدلی، روایت بدلی، طرز بدلا، انداز بدلا. اب کسی بچے سے پوچھتا ہوں تو وہ سینہ تاک کہتا ہے آئی ایم لائیو چائلڈ. میں پیار کا بچہ ہوں، میں محبت کی اولاد ہوں. نسل خان تبلت نہ ہو، یہ معاشرے کا پاکیزہ نظام دیا ہے، یہ معاشرے کا پاکیزہ نظام دیا ہے میرے مدینے والے نے کہ بچہ اسی کی طرح منسوب جس کے بستر پر. اور آپ نے بارہواں نقطہ ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنا نسل بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. نسل بدلے گا، تھا سید نہیں سید بن گیا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، جی یہ بندہ ہے بڑا اچھا تیل لگاتا ہے، مالش کرتا ہے. میں نے کہا تیری قوم کیا ہے؟ اس نے کہا سید ہے. اوہی. میں نے کہا فلاں فلاں فلاں؟ کہنے لگا ہاں وہ خاندان ہے. میں نے کہا وہ خاندان تو سارا میراثی ہے. کہنے لگا ہاں ویسے اولے کے لیے کہتے ہیں. میری نانی اما کے گھر کے ساتھ وہ تھے، میں ان کو تبلے بچاتا، کھول دیتا، دیکھتا تھا. اس کو ہم کہتے تھے جھنڈے کی ماں، جھنڈا پاکستان کا کم کرے جہاں کا، جھنڈے کی ماں. وہ تبلے بجاتے تھے، بجانے کا نظام تھا ان کے پاس. پھر وہ کراچی چلے گئے، وہاں جا کے سید بن گئے. ایک دفعہ ان کی شادی کی کسی اچھے خاندان میں، میاں بیوی بی روٹ گئے، وہ بیوی بی کو چھوڑ کے اپنے شہر میں آ گیا. وہ اسٹیشن پہ اتری اور کہنے لگی سید فلاں فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، سید فلاں فلاں فلاں، تانگے والا، تانگے تھے اس دور میں، تانگے والا لے کے جو شہر میں گھوما آخر کار سیٹی تھانے میں لے گیا. اس نے کہا یہ کتنا نہیں، سیٹی تھانے میں ایک دلال بیٹھا ہوا تھا پرانا. اس نے کہا کام، اس نے کہا اس کے ماں کا نام پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اور نے کہا جی سمجھ ہے، اور فلاں میراثی. اس نے کہا فلاں فلاں شکل. انہوں نے کہا ہاں ہاں ہاں. انہوں نے اس کو فلاں گھر میں پہنچاؤ، وہ فلاں میراثی ہے. حسب نسل بدلنا. اور یاد رکھنا، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری، جعفری، نقوی لکھتے ہیں. اگر بحثیت برکت لکھنا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اگر کہیں کہ میں امام نقوی کی اولاد ہوں، میں عثمانی ہوں حضرت عثمان کی اولاد ہوں، میں علوی ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضوان اللہ اجمعین کی اولاد ہوں، نسب بدلے گا، اللہ فرمایا کہ اس پر لعنت ہے. اور آپ کا تیرواں نقطہ سنیں، بس نقطے ختم ہو رہے ہیں. عجیب باتیں ہیں، قرض قابل ادا ہے، آریت علی ہوئی چیز واپس کرنی ہے، تحفے کا بدلہ تحفہ دینا چاہیے. جو کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے، ایسے کسی کا ضامن نہ بننا اور ضامن کر کے کہنا جی میں تو اس وقت کیسے کر رہا تھا. میری آقا نے فرمایا ضامن بنا ہے تو تاوان ادا کر، اور تحفے کا بدلہ تحفہ ہے. واہ واہ واہ. اور کب قرض قابل ادا ہے، بعض لوگوں کو قرض لینے کا چسکا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے، اس کو اور اس کے خاندان کو قرض لینے کا چسکا ہے، حیران ہوں. وہ قرض لیں گے اور پتہ نہیں ان کو سکون کیسے ملتا ہے. میرے آقا نے میت سامنے سے ہٹوا دی، اور اعلان ہوتا تھا اس بندے کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس نے حج نہ کیا ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس پیسے ہوں، اور اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس نے قرض لیا ہو اور قرض ادا نہ کیا، جبکہ قرض کی ادائیگی وہ کر سکتا تھا. یہ سارے حقوق چل رہے ہیں، یہ ساری انسانیت چل رہی ہے، یہ معاشرے کا عمل چل رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو چیزیں اب تک میں بیان کر چکا ہوں، اگر ہمارے معاشرے میں آ جائیں، عدالتیں اور تھانے بند ہو جائیں یا آباد ہو جائیں، معاشرے میں جھگڑے، دست و گریبان، قتل و غارت، کیوں جی بڑھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ اب اگلا فرمایا چودواں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ اس کا بھائی اس پر راضی ہو، یعنی بغیر اجازت کے خوشی خوشی دے، خود اس پر دوسرے پر زیادتی رکھ، بغیر کسی کی اجازت کے کچھ چیز لے لینا. فرمایا ایک محدث نے فرمایا، غور سننا، جب بغیر اجازت کے چیزیں لینا معاشرے میں عام ہوگا، اس وقت تین چیزیں ہوں گی، ایک قتل و غارت ہوگی، ایک نفرت ہوگی، اور ایک سڑکوں پہ خون بہے گا. میری آقا نے یہ چیزیں ختم فرما دی. اور اگلی بات 15، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. اپنے شوہر کا مال اجازت کے بغیر کسی کو دے. میرے پاس کئی جھگڑے آئے ہیں، بیوی جیب سے پیسے نکالتی ہے، اس پہ طلاقیں آئی ہیں، میرے پاس کئی جھگڑے ہیں، اس نے مال کیوں دیا؟ اور عورت کہتی آپ اس پہ الزام لگاتے ہیں. اور اگلی بات 16، دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس پر تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا یہ حق کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے. یہ فکر پھر غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، یہ بہت بڑے جھگڑے اور قتلوں کو مٹانے والا ہے. کیا کہ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے تو اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے. اصل پہن پائی ہیں کہ آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں. میرے کمرے میں میرا بھانجا سو رہا تھا، وہ جوان تھا، بالغ تھا، میں تجھ پہ شک نہیں کرتا، میں شریعت کو دیکھتا ہوں. کہ آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں. میرا فلاں وہ رشتے دار آیا بیٹھا تھا، آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں. کتنے قتل ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ کتنی تلافی ہو جاتی ہیں، کتنے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنے دلوں کے اندر رکھنے پڑ جاتے ہیں. اور اگر آگے فرمایا اور کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی گہیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے ان کو اجازت ہے کہ تم انہیں کوئی معمولی سزا دو، وہ باز آ جائے تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہلاؤ. آج میں عورت کی سزا آپ کو بتاتا ہوں. یہ کپڑا دکھاؤ. میں لائیو اس وقت پوری دنیا میں سکرین میں دیکھا جا رہا ہوں، لائیو دیکھا جا رہا ہوں اس وقت پوری دنیا میں. یہ دیکھو میں عورت کو سزا دینے کا طریقہ بتاتا ہوں. اگر میں نے غلطی کی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اینڈ آپ بھی کہیں. میرے پاس میرے بارے میں لوگ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہے. میرے مدینے والے نے کیا ہے، میں نہیں کر رہا. میرے مدینے والے نے کیا، یہ کپڑا لے کے نا ایسے دیکھا میں نے کپڑا میرا. عورت کو سزا دینے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اگر وہ اتنی بڑی غلطی کر لے، کتنی بڑی کہ اپنے بستر پہ کسی اور کو لے آئے، اتنی بڑی غلطی، یہاں بھی یہ حکم نہیں ہے اس کو گولی مار دو، یہاں بھی حکم نہیں ہے اس کے ساتھ کاراکاری کرو. کاروکاری ہوتی ہے، کاراکاری ہوتی ہے سندھ میں. سندھ میں اللہ جزائے خیر دے، ایک جوان میرے پاس آیا سندھ کا، کہنے لگا میری بہن سے غلطی ہو گئی ہے، اب ہم نے کاروکاری کرنی ہے اس کے ساتھ. کیا وہ ہے کیا؟ اوہو اوہو، اپنا عائشہ کے بارے میں فرمایا، عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، جن کے نکاح عرشوں پہ ہوئے تھے، اور جو پاکیزہ صدیقہ عفیفہ پاکیزہ، جن کے نکاح عرشوں پہ ہوئے، اور منافقین نے الزام لگائے. میرے آقا، میرے آقا. تو میں نے کہا کاروکاری میں، کہنے لگے جی میں اس کو کہے کمرے میں بند کر کے کمہاریوں سے اس کے ٹوٹے کر دو، بس ختم. وہ بھاگتی رہے اور وہ معافیاں مانگتی رہے، وہ ہاتھ کرے تو کمہاری مارو ہاتھ اڑ جائے، اس کی آنکھ اڑ جائے، اس کا کان اڑ جائے. یہ کاروکاری ہے. سندھ میں تو اب بہت ختم ہو گئی، لیکن ابھی تک بھی ہے. تو یہ ایسے کپڑا کر کے نا، ایسے کپڑے سے اس کو مارو. اور منہ پہ تو جانور کے مارنے کا بھی حکم نہیں ہے. منہ پہ تو کس کے؟ جانور کے مارنے کا بھی حکم نہیں ہے. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، ایسے دیکھا، دیکھ کے فرمایا بیوی سے معافی مانگ کے آ. نہیں، بیوی سے معافی؟ ہمارے ہاں ایک گھوڑے والا ہوتا تھا، اس کا نام میں نہیں لیتا، گھوڑوں کا بڑا شوقین تھا. آخری وقت میں کہنے لگا میری بیوی کو سامنے کرو. بیوی کو سامنے کیا تھا، کیا تو اس کے بولنا ہے بس، ایسے ہاتھ باندھے اور روئے. لوگ کہنے لگے معاف کر دے، ساری زندگی اس نے گھوڑوں کا حق ادا کیا، بیوی کو گھوڑے کے لیڈ جتنا بھی نہ سمجھا، لیڈ ہوتی نا گھوڑے کی، گھوڑے کی لیڈ جتنا نہ سمجھا، سارے عمر بیوی کو رسوا کیا، برباد کیا، ذلیل کیا، ایسی حق بات ہے۔ وہ دوپٹے سے رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے۔ آخر کار اس نے کہا، جا فلاں کا باپ، میں نے تجھے معاف کیا، ایسے کیا اور ایسے ہچ کے نکلی اور مر گیا، سانس کئی دن سے اٹکا ہوا تھا، ڈوب ڈوب جاتا تھا، پھر تھوڑی دیر میں ہوش آتا تھا، اب جو ہوش آیا نا تو کہنا اس کو بلاؤ، اور پھر آئی نہ تو بول تو نہ سکا، ایسے ہاتھ باندھے اور روئے معاف کر دے۔ صحابی، صحابی ان کی روح میں تنگی ہو رہی، اماں اس کی ناراض ہے، آقا نے فرمایا اماں کو معاف کر دے، فرمایا نہیں کرتی، تو فرمایا ٹھیک ہے پھر لکڑیاں اکٹھی کرو اس کو جلا دو، جب یہ فرمایا تو کہا معاف کرتی ہوں، ادھر معاف کیا ادھر روح نکل گئے۔ تو بیوی سے جا کے معافی مانگ کے آیا، جب معافی مانگ کے آیا اور بیوی نے بھی معاف کر دیا، پھر فرمایا لے یہ وظیفہ پڑھ لے، اور وظیفہ پڑھتے ہی رب نے اس کو تمنگری، دولت، مال۔ اس نے پوچھا سرکار یہ بات کیا تھی، فرمایا رزق عورت کے مقدر سے آتا ہے، تیرا مقدر وہیں اٹکا ہوا تھا، تو نے اس کو ذلیل کیا تھا، تو نے اس کو رسوا کیا تھا۔ ہائے ہائے کیا میرے آقا نے باتیں فرمائی ہیں۔ انہیں معمولی سزا، یہ دیکھو یہ سزا، ایسے مارو یا پھر مسواک سے مار سکتے ہیں، مسواک سے کیا لگے گا، مسواک سے مراد نہیں ڈنڈا لے آؤ کو، مسواک جیب میں ہوتا ہے، اور آگے کیا فرمایا کہ پھر بستر بھی علیحدہ کر سکتے ہیں، اور جگہ ہے، اور اگر وہ باز آ جائے انہیں اچھی طرح کھلاؤ بھی اور پہناؤ بھی، یعنی پھر ان کے ساتھ اور بہتر سلوک کرو۔ اور آگے آپ نے فرمایا 17 نقطہ ہے، 17واں، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ کرو، انہوں نے اللہ کے نام پر حاصل کیا، تم نے اللہ کے نام کے دو بولوں پہ تمہارے گھر پہ آ گئی، غیر محرم محرم بن گئی، دو بولوں پہ، دو بولوں پہ کہ میں نے اس کو اپنے نکاح کے لیے قبول کیا، انہیں کہا میں نے کیا، ان دو بولوں پہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے، ان دو بولوں پہ۔ فرمایا کہ اس کا لحاظ رکھو، تم نے انہیں خدا کے نام پہ حاصل کیا، اس کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی، لوگوں میری بات سن لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ اور 18ویں بات، یہ دو بولوں کے لیے حلال ہوئی ہیں، یہ اسپیشل بیوی کے بارے میں فرمایا ہے، کیوں جی دو بولوں پہ حلال ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، یا بیوی ہوتی ہے، یہ آپ نے اسپیشل بیوی کے بارے میں فرمایا۔ کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو بیوی کو کہیں، بیوی کہتے ماں کی خدمت کر، تو خود کیوں نہیں کرتا، میری ماں کو جا کے سلام کر، تو سلام کر، وہ بھی کرے، اچھی بات ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو بیوی اور ماؤں کے ساتھ توازن کرتے ہیں، توازن کرتے ہیں، بیوی کی محبت میں ماں کو رگڑا نہیں دیتے، اور ماں کی محبت میں بیوی کے ساتھ سختی نہیں کرتے، کتنے خوش قسمت انسان ہیں۔ اور 19واں 18واں نقطہ بیان فرمایا، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم اس پر قائم رہو گے، وہ ہے خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور دیکھو دینی معاملات میں ہلو سے بچنا، تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے، اتنا آگے نکل جانا کہ نبی کو خدا کا مقام دے دینا، ہلو سے بچنا، نہ ایسا کرنا، ہاں ہاں، کہ تیر کو حکیم طارق کو نبی بنا دینا، نعوذ باللہ، اور نبی کو خدا بنا دینا، نہ کرنا ایسا، میری آقا نے فرمایا، میری آقا نے فرمایا۔ حفظ مراتب زندگیوں میں خیریں ڈالتے ہیں، یہ کبھی سننا کہیں سے، حفظ مراتب کسے کہتے ہیں، حضرت شیخ العزیز کی اس پہ پوری کتاب ہے۔ اور 19واں نقطہ، شیطان کو اب اس بات کی توقع نہیں رہی کہ اب اس کی شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی مان لی جائے گی، اسی پر راضی ہے، اس لیے تم سے اپنے دین کی حفاظت۔ فرمایا اب قرآن وہی رہے گا، حدیث وہی رہے گی، لیکن قرآن و حدیث کے ترجمے مختلف کر کے تم آپس میں شیطان تمہیں لڑانے کی کوشش کرے گا. اب ایسی حالات میں تم کیا کرو؟ اپنی حفاظت کرو, اور حفاظت سے مراد درگزر, معاف اور یقین کی طاقت. اور بیسواں لوگوں, اب بیسویں پہ آپ نے فرمایا, لوگوں اپنی رب کی عبادت کرو, پانچ وقت کی نماز ادا کرو, مہینے کے روزے رکھو, مالوں کی زکات دو, خوش دلی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ مالوں کی زکات دو, رب کے گھر کا حج کرو, اپنے عوامر کی اطاعت کرو, اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ بیسواں نقطہ میرے آقا نے, اس پہ آپ نے فرمایا عبادت, تسبیح, زکات, حج اور اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو. اس دفعہ تو میں نے حاجیوں کو پاکستان کے بادشاہوں کے لیے جتنی دعائیں کرتے دیکھا ہے, میں بھی کئی سالوں سے جا رہا ہوں, خاص طور پہ جو سرکاری حاجی تھے, سرکاری حاجی. میں ایک حاجی کو ملنے گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا کھانے کا وقت ہے. میں کہ حاجیوں کو, سرکاری حاجیوں کو کھانا ملتا ہے؟ کہہ رہے ہاں, دہی ملتی ہے, کنو ملتا ہے, کیلا ملتا ہے, پانی ملتا ہے, چیزیں ملتی. واہ بھائی واہ. میں نے کہا یہ دن بھی دیکھنا تھا سرکاری حاجیوں کے ساتھ یہ حال. ہر سال سرکاری حاجی, اللہ اکبر. میں کہتا تھا میں ہر سال سرکاری حاجیوں سے دعائیں کرواتا تھا, اس سال میں نے نہیں کروائی. وہ بےچارے للفقراء والمہاجرین ہوتے تھے, وہ بےچارے تنگدست, پریشان, مغموم, بکھرے ہوئے, جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا تھا. اس سال تو میں حیران بھائی, عقل دنگ رہ گئے. اللہ پاک ہمارے بادشاہوں کو جزائے خیر دے, ہمارے فوجیوں کو جزائے خیر دے. بےچارے وہاں, وہ ایک دفعہ ایک وہ حاجی مجھے کہنے لگا میری بیوی فٹ پاتھ پہ بیٹھی, بھاگا بھاگا بندہ, اگر کیوں فٹ پاتھ ہے, میری نوکری ختم کرتے ہو. حاجی فٹ پاتھ پہ بیٹھے, میں کرسی لا کے دیتا ہوں. بسیں ایئر کنڈیشن کھڑی تھی حرم سے, میں خود گیا. میری سگی پھوپھی تھی اس میں حج میں, میں ان سے ملنے جاتا تھا. میں خود گیا اور بس تین بندے بیٹھے, چار بندے بیٹھے, بس چل پڑی. آگے جا کے اس نے اور بس دیا, وہاں بھی ایسے بس ہر وقت بلڈنگ کے باہر انتظار کر رہی ہے. کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, پینے کا, نہانے کا نظام لاجواب ہے. دس منٹ میں ٹرین میں وہاں ان کو مفت میں ملا. میں نے ٹرین کی ٹکٹ خریدی, 250 ریال میں مجھے ملی ٹکٹ, اور ان کو فری سارا نظام. میں سوچنے لگا 247,000 روپے فی حاجی سے لیا, 2.5 لاکھ, 2 لاکھ, 40,000 سے اس طرح لیا. اور حکومت کہتی ہم حاجیوں کے پیسوں سے خرچہ کرتے ہیں. میں کہتا پہلے کیا ہوتا ہوگا, میں نے تو حاجیوں کو دعائیں دیتے دیکھا ہے, بہت دعائیں, بہت دعائیں. مجھے ابھی ایک بندہ کہنے لگا, کہنے لگے جی آپ مجھے اجازت ہے میں حج گروپ کا آرگنائزر بنو, حاجی لے کے آؤں. میں کہ نہ کرنا, حاجی کی بدعا کھا جاتی ہے, نہ کرنا یہ کام. کوئی بڑے حوصلے والے, ایمان والے لوگ ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں, خدمت والے لوگ, سارے برابر نہیں. جیسے اس دفعہ سرکاری حاجیوں کی خدمت ہوئی اور خوب ہوئی, انتہا درجے کی خوب ہوئی. عجیب بات, اسی بلڈنگ میں 8 لاکھ پیکج والے جا کے مدینہ میں ٹھہرے, 8.5 لاکھ والے, اسی بلڈنگ میں 2.25 لاکھ والے, 2.5 لاکھ والے حاجی حکومت والے اسی بلڈنگ میں ٹھہرے, اسی بلڈنگ میں ٹھہرے. بیسواں سنے, اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا, اور اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا, نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑا جائے گا. کتنا بڑا انصاف کا نظام دیا ہے کہ جرم اگر بیٹے نے کیا ہے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے. آپ کے یورپ کا سارا قانون یہی بات کہتا ہے, آپ کے امریکہ کا سارا قانون یہی بات کہتا ہے, خود آپ کے ملک کا قانون بھی یہی ہے. قانون کی خلاف ورزی کی جائے اور بات ہے, لیکن قانون یہی ہے. میرے مدینے والے نے کیا فرمایا کہ اگر خطا باپ سے ہوئی ہے تو باپ ہے, بیٹے سے ہوئی ہے تو بیٹا ہے. یہی نہیں ہے کہ سارا گھر ہی اٹھا لے. کیا انصاف کا نظام ہے. اور آپ نے 22 فرمایا, سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں, یہ حکام اور یہ باتیں لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ میں تم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود ہونے والا تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو. بلے وہ انی ولو آیا, یہ میری باتیں جو تمہیں میں نے بتائی ہیں نا ساری دنیا کو سناؤ جو موجود نہیں ہے. یہ تسبیحانے کا پیغام ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے, کہ لوگوں جاؤ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہے میرا پیغام سناؤ. اور 23واں نقطہ آپ نے فرمایا, لوگوں تم نے میرے بارے میں اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا, بتاؤ تم کیا جواب دو گے, میرے بارے میں کیا جواب دو گے. لوگوں نے جواب دیا 24واں نقطہ, کہ ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے امانت خود پہنچا دی اور آپ نے حق کی رسالت ادا کر دیا اور آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی. 25ویں بات, یہ سن کر سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی انگشت شہادت, اپنی شہادت کی انگلی, بس خطبہ ختم ہو گیا. اللہم اشہد 3 دفعہ فرمایا, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اے میرا اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان کو تیرا حق پہنچا دیا, تیرا پیغام پہنچا دیا. یہ پیغام ہے انسانیت کا. پورے کتنے نکات میں نے بیان کیے, 25, صرف ایک نقطہ ہے کون سا, اب پھر سن لیں, کہ لوگوں 5 وقت کی نماز پڑھو, لوگوں مہینے بھر کے روزے رکھو, لوگوں مالوں کی زکات دو, لوگوں حج کرو, لوگوں اپنے بادشاہوں کی اگر وہ ایمان والے دیکھ ہیں اطاعت کرو, اور لوگوں اس طرح پھر رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک نقطہ میرے آقا نے عبادات کا, حج کا, زکات کا فرمایا, باقی 24 کے 24 نقطے سارے کے سارے حقوق 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 اور انسانیت 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 میرے آقا نے بیان فرمائی ہے. کیا پیغام ہے میرے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے. آؤ اس انسانیت کے پیغام کو سمجھیں. یہ تسبیحانہ اس انسانیت کی پیغام, اس انسانیت کے پیغام کو سارے عالم میں پھیلانے کے لیے, یہ تسبیحانہ اس انسانیت کے پیغام کو ساری دنیا میں, سارے عالم کی انسانیت کے لیے, ہر مسلک ہر مذہب کے لیے, الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. دل کی گہرائیوں سے اس دفعہ میں جس ملک کے باشندے سے ملا, ملک کے باشندے سے, حضرت بدری رحمت اللہ علیہ کے سگے نواسے اخلص صاحب نے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے گھر دعوت کی, دعوت کی, ہسٹن ریڈیو پہ موبائل پہ میرا درس ہوا امریکہ میں, وہاں کے بڑے بڑے حضرات موجود تھے. اور جب انہیں پتہ چلا, ایک صاحب کہنے لگے, انہوں نے کہا جی یہ حکیم طارق ہے, انہوں نے کہا یہ وہ جو سنت نبوی لکھی ہے, اور ہاں, کہنے لگے میں تو آپ کا یہ سالے ثواب کئی دفعہ کر چکا ہوں, کئی دفعہ میں یہ سالے ثواب کر چکا ہوں, آپ کی بکس کے ریفرنس دیتا ہوں, کہتا ہوں ہمارے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں حضرت حکیم طارق محمود نمبر اللہ برکت رحمت اللہ علیہ کا سارت اور رحمت اللہ سر, کہہ رہے تھے جب سات مجمت ہی کہتا تھا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہنے لگے میں تو کئی دفعہ آپ کا یہ سالے ثواب کرا چکا ہوں, آپ ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں, میں ہوں طارق, میرا نام ہے فی الحال تو میں ہوں, باقی کا پتہ نہیں. اچھی وہ کہتے ہیں, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا, کہنے لگے میرے ذہن میں ہوگا کہ میں نے تو کہا فوت ہو گیا, ایک ساتھ اور بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میرے ذہن میں ہوگا ایک بابا ہوگا ایسے موٹا سا ہوگا اور ایسے خبردار بڑا خطرناک چہرہ, روب داب, 2-4 بندے ادھر, 2-4 بندے ادھر, ہٹو بچو سرکار آ رہے ہیں, اور پھر بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا یہ حکیم طارق ہے, پھٹیا پہاڑ نکلا چوہا, او بھی بویا حکیم طارق نکلیا چوہا او بھی بویا, نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا, یہ حکیم طارق ہے. انسانیت کو پیغام دے. میں جب مختلف فرقوں اور مسلکوں کو دیکھتا ہوں نا کہ میرے پیغام کو لیے لیے پھر رہے ہیں, اور انسانیت کو فلاں بہبودی اور فلاں اور ان کی بہبودی اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھول رہے, دل ٹھنڈا ہوتا. آج میں نے میرے آقا کا آخری خطبہ آپ کو سنایا. اب سوچیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے انسانیت چاہیے, اس سے بڑی انسانیت کو پیغام کہیں ملے گا؟ جہاں سارے فرق ختم کر دیے، جہاں عورتوں کے حقوق بیان کیے اور خاص طور پہ عورت کے ساتھ بیوی کو جوڑا، جہاں غلاموں کو، جہاں چھوٹے طبقے کو، زندگی کا کوئی نظام نہیں، اور میرے آقا نے جب آخری بول ہے نا میرے آقا کے اس دنیا سے روانگی کے، دو بول تھے، السلام اور اگلا لفظ کیا ہے، وما ملکت ایمانکم، السلام نماز، اور آخری جو بول ہے وہ ہے خیال کرنا، غلاموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. پھر بھی انسانیت کو بیان کرتے کرتے میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، روانگی فرما گئے، انسانیت کو بیان کرتے کرتے. آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، پانی جمع کر رہے ہوں گے آپ، ایک دم باتیں میں نے ایک دم بات ہی بدل دی، کیوں جی؟ لاہور والے تو بڑے سخی شہنشاہ ہیں، پانی جمع کر رہے ہوں گے. ایک واقعہ سنو، میں ایک جگہ گیا، ایک جگہ، اس نے کہا جی یہ پانی دم کر دے، کوئی جھوٹا بھی کر دے. میں نے کہا میں دم کر دیتا. میں نے پوچھا زمزم ہے کہ نہیں بارش کا پانی ہے؟ اچھا میں دم کر دیتا. اس کا ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے ہم طائف گئے سیر و تفریح کرنے، لگے ہماری جیسے ہماری مری ہے اور پہاڑی علاقے ہیں، طائف ایسے ہی ہے. تو وہاں کسی نے کہا کہ ایک اللہ والے ہیں، وہ پانی دم کیا ہوا دیتے ہیں اور مریض کسی بھی مرض کا ہو ٹھیک ہو جاتا ہے، ان سے پانی ضرور لے کے آنا، اور وہ کوئی فیس وغیرہ کوئی نذرانہ نہیں لیتے، ان کا پتہ انہوں نے دے دیا. وہ کہنے لگا کہ ہم ان کے پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچے، بابا جی تھے، سادہ سا ایک گھر تھا وہاں ان کا قیام تھا. تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جو وہ پانی ہے آپ کے پاس. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے نواسے مجھے کہنے لگے کہ حضرت گئے مصر میں، حضرت یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ مصر میں تشریف لے گئے، تو کسی نے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے ایک بابا ہے، اسے ضرور ملیے گا. اس نے کہا کیوں؟ کہا وہ خود آپ ملیے گا. ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس بابے کو پہنچے، دریائے نیل کے کنارے ایک جھونپڑی تھی، وہاں بیٹھا ہوا تھا، سات کہوے کا ایک بہت بڑا کیتلا، کیتلی نہیں سماوار، بہت بڑا وہ تھا، بھر اس میں سے بھر بھر کے پی رہا تھا. انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، میرا نام یہ ہے. تو کسی نے کہا کہ آپ سے مل کے آئے، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اب یہ مجھے پتہ نہیں میں کیوں ملنے آیا ہوں، کیا چیز آپ کی انوکھی ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں بیٹھ جا. انہیں ایک بابا تھا، اس کو بلایا، او ادھر آؤ. وہ آیا، ایک ڈھائی سال کا بچہ تھا، اس کو بلایا، او ادھر آؤ. وہ آیا، کہا کہ یہ 98 سال کا میرا بیٹا ہے، یہ 25 سال کا میرا بیٹا ہے، اور میری عمر 125-130 سال ہے، یہی دکھانے کے لیے آیا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ جو بابا ہے نا، یہ 98 سال کا ہے، اور یہ 25 سال کا بھی میرا بیٹا ہے، 98 سال میں کبھی یہ میرا بیٹا ہے. شو ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. اچھا بابا جی آپ کی کوئی خواہش؟ میں بابے کی بات کرتے کرتے کہیں اور نکل گیا. انہوں نے کہا جی ہاں یہ خواہش ہے کہ یہ سارا دریائے نیل کہوا بن جائے اور میں پیتا رہوں، سارا دریائے نیل کہوا بن جائے اور میں پیتا رہوں. کہنے لگے جی آپ کو ملنے کا مقصد پورا ہو گیا. اس نے کہا تھا جا کے ملنا، معاملہ یہ ہے کہ ایک بیٹا 98 سال کا ہے اور ایک بیٹا 25 سال کا ہے. اب وہ کہنے لگے بابا جی کے پاس گئے تو انہوں نے اور دم کیا پانی بوتل میں، یہ جیسے منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے خالی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، دے دیا. ہماری شکلیں دیکھ کے کہنے لگا تمہیں دم کے پانی کی حقیقت بتاؤں کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے دم کے پانی، اصل میں بارش کا پانی ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ہر بارش کے پانی کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے. یہ عرش سے آیا ہے، آسمانوں سے آیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ نوری فرشتے ہیں، اس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہیں، اس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوں، جس کے ساتھ رحمت والے فرشتے ہوں، تو اس کی شفا ہونے میں شک کیسے ہو سکتا ہے، اس کی شفا یابی میں شک کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اپنا واقعہ سنایا، کہا کہ مجھے ہو گیا فالج، میری زبان بند ہو گئی اور میرا جسم بالکل جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، میں چل پھر نہیں سکتا تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، اور مجھے طائف کے ہسپتال میں لے گئے، پھر وہاں سے کسی اور بڑے ہسپتال میں لے گئے، پھر وہاں سے اور بڑے ہسپتال میں لے گئے۔ کچھ ڈیڑھ سال پونے دو سال تقریباً میں اسی علاج معالجے میں رہا۔ ایک دفعہ میرے طائف کا ایک بدو آیا، بدو کہتے ہیں اصل میں دیہاتی کو، بدو آیا میری عیادت کرنے، میری بیماری کے بارے میں پوچھنے۔ جو آیا تو مجھے کہنے لگا، تو اپنے روایتی علاج کو بھول گیا؟ کون سا؟ کہا ہمارے بڑے بارش کے پانی سے علاج کرتے تھے، تو نے بارش کا پانی نہیں پیا؟ کہ میں تو بھول گیا۔ کہنے لگے ایسے ہی رنگ برنگی گولیاں کھا رہا، تیرا بچا کیا ہے باقی؟ صحت مند آدمی، سادہ غذائیں کھانے والا، بکریوں کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ پینے والا، اونٹ کا گوشت کھانے والا، پنیر چبھنے کھانے والا، یہ تو بندہ تھا، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگا اس نے بوتل میرے سامنے رکھی، میں آتے ہوئے یہ ایک بوتل اٹھا سکا ہوں، جہاں تو رہتا ہے وہاں تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، پانی اکٹھا کرا اور وہی پانی پی۔ کہا کہ بس میری آنکھ کھل گئی، میں نے پانی منگوایا، بس دن رات جی چاہے نہ چاہے میں پانی، بارش کا پانی پیتا رہا، پیتا رہا، پیتا رہا، اتنا پانی پیا بارش کا، اور ہر دفعہ اللہ سے یاد کیا کہ مولا سنا ہے کہ بارش کے پانی میں شفا ہے۔ یاد ہے میں کہتا ہوں کہ تین پانیوں میں شفا ہے، ایک زمزم، سب سے پہلے زمزم، سب سے پہلے، دوسرا بارش کا پانی، اور تیسرا وضو کے بعد کا پانی۔ حدیث میں آتا وضو کے بعد اگر اسی پانی سے، لوٹے میں وضو کیا، ٹونٹی سے، نلکے سے کیا، دریا سے، سمندر سے، نہر سے بہتے حلال پانی سے وضو کیا، تو اس پانی سے تین گھونٹ پانی پیئے، تین گھونٹ پانی سے بے شمار بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ میں بہت عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں کیوں، یہ بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو فائدہ ہوا تو ہاتھ کھڑا کریں، بس صرف یہ دیکھیں، اور ہاتھ کھڑا کریں، اونچا کریں ذرا ہاتھ، یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں میں جن کی کہانیاں کیا سنا، بس ہاتھ نیچے رکھے۔ یہ وہ مجمع ہے جو حاضر مجمع ہے، جو غائب مجمع، پورے ورلڈ میں اللہ میری آواز کو پہنچا رہا، 208 ملکوں میں، 14,100 کتنے شہروں میں، پتہ نہیں وہاں لوگوں کو کتنا فائدہ۔ اس پانی میں شفا ہے۔ بس اس نے کہا میں نے پینا شروع کیا، اور پیتے پیتے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے اس کی تاثیر ملنا شروع، پر ہر گھونٹ میں یقین سے پیتا تھا، ہر گھونٹ یقین سے پیتا تھا۔ یہ پانی میں اس لیے پی رہا، فرشتوں کا ساتھ ہے، نوری فرشتے اس کے ایک ایک قطرے کو زمین پہ لائے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا، جتنے بھی جہاں جہاں میری آواز جا رہی آپ بھی، بارش کے پانی کے اوپر کوئی سائنسی ریسرچ ملے، یا حدیث میں اس کی کوئی حدیث ملے اس کی برکت میں، یا محدثین، مورخین، مفسرین، یا کوئی بڑے لوگوں کے تجربات و مشاہدات ملیں، تو مجھے ضرور بھیجیں، مجھے ضرور بھیجیں بارش کا پانی۔ بس کہا کہ میں فالج میرا ٹھیک ہو گیا، آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں صحت یاب ہو گیا، میں بول سکتا ہوں، میں تیز چل سکتا ہوں۔ اب اس ہاتھ میں، جس ہاتھ میں فالج ہوا تھا، طاقت زیادہ ہے اس ہاتھ کی نسبت۔ میں بعض وقت لاہور والوں سے کہتا ہوں کہ لاہور والے تو خوش قسمت ہیں، یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یا وہ علاقے جہاں بارشیں ہوتی ہیں۔ سندھ کے کتنے علاقے ہیں، بلوچستان کے کتنے علاقے ہیں، جو بیچاروں نے آج تک بارش دیکھی ہی نہیں۔ مجھے ایک سندھی کہنے لگا، ہمارے ہاں جھگڑا ہو رہا تھا کہ پنجاب ہمارا پانی کھا گیا، سندھی نے کہا کہ لگا میں بھی اس جھگڑے میں شامل تھا، پنجاب اور پنجابی ہمارا پانی کھا گیا. کہنے لگے ایک سندھی اور بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا پنجاب بارشیں بھی ہماری کھا گیا، یہ بھی دعویٰ کرو، یہ بھی دعویٰ کرو کہ بارشیں بھی کھا گیا. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی ترتیب، یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کو کیا الزام تھے؟ جو شکر کرتا ہے رب اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت میں بارش ایسا پانی ہے جو مفت میں ملنے والا ہے، فری ملنے والا ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس کو ہدیہ کیا کریں، گفٹ کیا کریں. صاف ستھری بوتلیں ہوں، منرل واٹر کی بوتل لے لو صاف ستھری، اس کو خشک کر لو اور پانی نہ، اور اگر اس میں پانی میں ہلکا سا جالا بھی ہو جائے تو یہ پینے کے قابل ہوتا ہے. اس کو چھان کے ڈبل کپڑے میں سے یا باریک چھلنی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میں نے تو اس کو کوکنگ میں استعمال کرایا، چائے بنانے میں دودھ میں پانی تھوڑا سا یہ ڈال لیا، گھر کے استعمال میں، کھانا پکانے میں، آٹا گوندنے میں اس پانی کو استعمال کرایا. بڑے عجیب فائدے اس کے. اس پانی میں نور ہے، نور، نورانیت ہے. اس پانی میں روحانیت ہے. اور دنیا کا آخری کوئی منرل واٹر ہو، اس میں جتنے منرلز ہوں گے اے ٹو زیڈ، اس سے کہیں زیادہ منرلز اس روحانی پانی میں ہے. روحانی پانی اس کا نام دیں، نورانی پانی اس کا نام دیں، کیا آسمانی پانی اس کا نام دیں. بارش کے پانیوں سے اپنے مریضوں کا علاج کریں، بارش کے پانیوں سے اپنے مسحور کا، جس کو جادو ہو گیا ہو اس کا علاج کریں بارش کے پانی سے. بارش کے پانی میں طاقت ہے، بارش کے پانی میں تاثیر ہے. اب وہ کہنے لگے جب سے ہم یہ بوتل لائے ہیں، اگلی بات سنیں، جنہوں نے مجھے کہا نا کہ بوتل ہے ذرا دم کر دیں، جب سے یہ بوتل لائے ہیں اور ہم نے پینا شروع کیا، اس کو بڑھاتے رہے، پھر ہم نے اور پانی منگوا لیا بارش کا، کینوں کی کین منگوا لی، ہمارے گھر میں بیماریاں، جھگڑے، مصیبتیں، دلوں میں نفرت، کھوٹ، کدورت ختم ہو گئی. بارش کا پانی دلوں کی نفرت کو دھو دیتا ہے، بارش کا پانی دل کے وال کھول دیتا ہے، بارش کا پانی ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، بارش کا پانی جوڑوں کا، پٹھوں کا، اعصاب کا علاج ہے. بارش کا پانی لا علاج بیماریوں کے لیے خود ایک تریاک ہے، ایک بہت بڑا انجیکشن اور ٹرپ ہے. بارش کے پانی میں بس ایک بات کافی ہے ہمارے لیے کہ اس میں شفا ہے، بس ختم. اس سے اگلی بات ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اس میں اگلی بات ہے ہی نہیں. ایک بزرگ کہنے لگے، ایک محدث، وہ کہنے لگے کہ مجھے میرا جسم بالکل جکڑا گیا، تو کسی نے بہت علاج کرایا، شام گیا، ایران، دنیا جہان میں گیا، اس دور میں بڑے ملک گنوائے، وہاں گیا، کسی نے کہا جا حج پہ یا عمرے پہ، فلاں وقت میں حتیم میں ایک بزرگ بیٹھے ہوں گے جو نفل میں مشغول ہوں گے، جس وقت وہ سلام پھیریں اس وقت جا کے ان کے قریب سلام کر دینا اور میرا نام کہہ دینا، ورنہ وہ پھر نفل کی نیت باندھ لیں گے اور لمبی نفل پڑھیں گے، اور ان کو جا کے کہیں مجھے یہ بیماری ہے اور مجھے یہ تکلیف ہے، ان کو جا کے کہیں، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. لمبا سفر کیا، لمبے سفر کرنے کے بعد جب وہاں پہنچا اور حتیم میں پہنچا، اور حتیم میں پہنچ کے اس وقت پہ دیکھا کہ ایک درویش ہیں، وہی مطلوبہ نشانیاں جو موجود ہیں وہ وہی کی وہی نشانے ہیں، اور اس نشانیوں کے ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہے اور نفل پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، بڑی لمبی نفل پڑھے پڑھے پڑھے. انہوں نے کہا ابھی رکوع کرتے ہیں، ابھی رکوع کرتے ہیں، ابھی رکوع کرتے ہیں. بڑی مشکل سے رکوع کیا، پھر سجدہ، پھر دوسرا رکوع، پھر سلام. سلام پھیرتے ہی انہوں نے جا کے سلام کیا اور ان کا نام لیا جنہوں نے بھیجا تھا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کیسے آئے؟ میں جی فلاں ملک سے آیا ہوں، میرے زندگی میں روگ ہی روگ ہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. بس دکھ ہی دکھ ہے، مجھے کوئی روگ کا علاج بتا ہے. اللہ اکبر، سنیں سنیں، سچی بات ہے، عجیب بات کہہ رہا ہوں. کہنے لگے اچھا اچھا، ایک بات یاد آ گئی درمیان میں، یہ بارش کا پانی نا سافٹ ڈرنک والی بوتلوں میں نہ ڈالنا، جس میں یہ پیپسی اور اسپرائٹ، ان کو اچھی طرح دھونا، صاف کرنا، ورنہ اس کا ذائقہ اس میں آ جاتا ہے. اس کا ہم بھی کیسے دیوانے ہیں، کاربن ڈال کے نا اپنے اندر پھر ڈکار آتا ہے، کاربن اندر سے نکلتا ہے نا، احتجاج کرتا ہے میدا، بھائی نکل، مجھے کیوں برباد کرتا ہے، کہتے ہیں سونا ڈکار آ گیا، کھانا ہضم ہو گیا. یہ جھاگ والے مشروب پی کے نا، کوئی بھی ہو، پھر آتا ہے ڈکار، ڈکار آتا ہے. وہ کاربن ہوتا ہے، آکسیجن کا نام زندگی ہے، کاربن کا نام تو موت ہے. ابھی اس ہال میں کوئی ایسی مشین لے آئے جو سارا آکسیجن سک کر لے، باقی کیا بچے گا؟ کاربن. اور کاربن میں بندہ زندہ رہیں گے یا وہیں فارغ ہو جائیں گے؟ سیدھے جنت میں. اور کہاں جائیں گے؟ سیدھے جنت میں. ہم بھی کیسی عجیب ہیں کہ بوتلیں یہ چیزیں پی 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 کے، اور پھر جب دکار آتا ہے کہتا ہے دیکھیں جی دکار آنا. تو کیا بات کر رہا ہوں؟ ہاں جی، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کیسے آئے؟ اس نے کہ میری زندگی تنگ ہے، پریشان ہے، مشکلات اور مسائل میں سارے دکھ بتائے، جو بھی بیماریاں دکھ تھیں. تو شیخ نے آنکھیں جھکائی اور تین چیزیں فرمائی، آپ تین چیزیں سن لیں آپ بھی، اور یہ میں نے کئی لوگوں کو بتایا، الحمدللہ خود بھی کرتا ہوں. میں پانی بارش کا جمع، میں نے بوتلیں منگوائی ہیں، نئی بوتلیں منگوا کے یہاں بارش کا پانی جمع کرتا ہوں. میرے مخلص ساتھی اللہ ان کو جزا خیر دے، جمع کر کے کپڑوں میں چھان کے یہ استعمال کرتے ہیں. نئی بوتلیں نہ لیں، آپ کے پاس پانی کی خالی بوتلیں بے شمار ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے. تین باتیں فرمائی جو بات آپ کو میں عرض کرنا چاہوں گا. تین باتیں، ایک تو فرمایا اپنے حلال مال سے صدقہ کر. کیا کر؟ حلال مال سے صدقہ کر. دوسرا فرمایا کلونجی کے سات دانے صبح نہار منہ کھاؤ. اور تیسرا فرمایا دن رات بارش کا پانی پی اور طلب سے زیادہ پی. بس یہ لفظ فرمایا. پھر سنیں، حلال مال سے صدقہ کر. اور دوسرا فرمایا کلونجی کے کتنے دانے؟ حبت السوداء، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. کلونجی کے کتنے دانے؟ صبح نہار منہ لے. اور تیسرا فرمایا بارش کا پانی پی اور طلب سے زیادہ پی، یعنی بہت پی، بہت پی، بہت پی. یہ تین چیزیں فرمائیں اور پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ، پھر نفل میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی میرا کام ہو گیا، بابا جی ہوں تو میں نفل پڑھ دے رہا ہوں، شام تک پڑھ دے رہا ہوں. اب اس نے کہا کہ یہ تین کام کیے. اور جب تین کام کیے اور پھر اس کا کام بنا، حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں نے پڑھی، میں یقین جانیے ایک دم میں سے پریشان ہو گیا. سنیں، صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے. آپ نیک بننا چاہتے ہیں، ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے نجات چاہتے ہیں، برائیوں سے نجات چاہتے ہیں، کوئی علت پڑ گئی ہو اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا کہ دل کا روگ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، یا کوئی عادت بد ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، صدقہ صدقہ. حدیث کا مفہوم ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. میری بات پہ غور کرنا اللہ والو, سو تو نہیں رہے. آج تو بھائی حسب معمول صاحب دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, آپ جدھر دیکھو سارے بیٹھے ہیں. میں آج حسب معمول صاحب دیوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں پھر, لیکن سو نہیں رہے, عجیب بات ہے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں مسلسل, اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج حسب معمول صاحب بھی دیوار کی ٹیک لگائے لیکن جاگ رہے ہیں, بھاگ نہیں رہے. 70 دروازے بند کرتے وہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے, میری ماں رنڈی تھی, سنو بس اتنا کافی ہے, پر روز بکتی تھی. ہماری نسلوں میں برائی ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں جو بتاؤں وہ کر, مجھے امید ہے اللہ کی اس رحمت سے تیرے کھوک تیری نسلوں سے اللہ ولی لائے گا ان شاء اللہ. وکفا باللہ ولیوں وکفا باللہ نصیر, تیری نسلوں سے اللہ نیک صالح لائے گا. میں نے کہا ایک تو کثرت سے استغفار کر, رب کو توبہ بہت بڑی پسند ہے, کثرت سے استغفار کر. حتیم کے ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کسی نے بھیجا اور انہوں نے مراقبے میں بیٹھے تھے, ایسے منہ پہ اٹھا کے کہنے لگے تجھے کسی نے بھیجا ہے کہ مجھے اس بدکاری اور گناہ سے نجات دلوا دیں. تو نے ایک ولے پہ اعتراض کیا تھا, رب نے اس کی پاداش میں تجھے اس گناہ میں مبتلا کیا. اوئے اوئے, میری بات بڑی وزنی ہے, غور سے سمجھنا. انہوں نے سر اٹھایا, فرمایا تو نے ایک ولی پہ اعتراض کیا تھا. ہاں جی ایسے ہی ہے, تو اعتراض کر دیا ہوگا. اور تھا وہ اللہ کا دوست جس پہ اعتراض کیا, اللہ کو اپنے دوست کی توہین پسند نہ آئی. اور حدیث قدسی ہے, جو میرے کسی وجہ سے دشمنی کرتا ہے جاؤ لوگوں کہہ دو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اور جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے, جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے, جو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو اللہ جیتے گا یا وہ جیتے گا؟ میرے ولی کے ساتھ. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, میں نے اس سے کہا کہ کچھ چیزیں بتاتا ہوں, انشاءاللہ تیری کھوک سے تیری نسلوں سے اللہ پاک ولی پیدا کرے گا. سب سے پہلے کیا کر؟ استغفار کر, استغفار کر. اور اس وقت میں نے اس کو استغفار بتایا تھا, وہ یہ بتایا تھا, وہ بھی سن لیں, یا تواب ہو یا کریم ہو. یہ لفظ یا تواب ہے نا, توابوں کا کیا معنی ہے؟ توبہ کے قبول کرنے والے. یعنی توبہ کرے گا تو توبہ کی استدعا کر رہا, یا اللہ میری توبہ قبول کر لے, یا اللہ میری توبہ قبول کر لے, یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. جو تواب لفظ بار بار کہے گا اس کا معنی ہے کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے, قبول کر لے, قبول کر لے. یعنی میں توبہ کرتا ہوں تو قبول کر لے. اور ساتھ یا کریم کیوں پڑھے گا؟ یا کریم اس لیے پڑھے گا کہ مولا تجھ سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے. جو توبہ کا بار بار اصرار کر رہا تو اپنی کریمی کے ساتھ ایک کر ہی لے. میں اسے یہ بات بتائی, ایک یہ استغفار ہے, استغفار کے کئی الفاظ. دوسرا میں نے اس کو کہا کہ نوٹ لے کے, چھوٹا نوٹ ہو بڑا نوٹ ہو, اپنی بیگم سے کہے اہلیہ سے اپنے پیٹ پہ پھیرے, جس دن تجھے پتا چلے, یا شروع سے ہی, یا جس دن تجھے پتا چلے کہ اللہ نے بچہ پیٹ میں ڈال دیا, کوئی امید ہو گئی اس دن سے, اور ان نوٹوں کو اکٹھا کر اور کسی ضرورت مند کو دے, ایسے ضرورت مند کو جو سوال نہ کر سکتا. اور تیسری چیز یہ ہے, روزانہ تو بھی اور تیری بیوی بھی دو رکعت نماز نفل پڑھ توبہ کے, کہ مولا میرے گناہوں کی پاداش, یا میری نسلوں اور بڑوں کے گناہوں کا نظام اللہ میری اولاد پہ نہ چلانا, بس یہ سلسلہ اب یہاں بند کر دے. یہ لعنت کا سلسلہ ہے, یہ لعنت کا سلسلہ ہے جو میری نسلوں میں چل رہا ہے, گناہوں کی شکل میں, بدکاری کی شکل میں, حرام کی شکل میں. اب بس مولا اب تو ختم کر دے، دو رکعت نماز نفل توبہ، مال کا صدقہ اور استغفار کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا. یقین جانیے اس کی اولاد ہوئی، ابھی اس کی اولاد کوئی بڑی جوان نہیں ہے، کچھ بڑی بڑی ہے، لیکن ان کے اندر صالحیت اور نیکی کے آثار موجود ہیں اور ان کے اندر فقیری اور تقوی کے آثار موجود ہیں. صدقہ 70 بلاؤں کے دروازے بند کرتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے، بلاؤں کے، رب البلاء، اور صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے. آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ ولی ہیں، آپ کا بیٹا ولی ہوگا؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ نیک ہیں، آپ کی نسلیں نیک ہوں گی؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے خود نکاح کر لے گی اور اپنے شوہر کا انتخاب کر کے آپ کے سامنے جا کے کورٹ میرج کر کے اور آپ کو کھڑے ہو کے چڑھائے گی، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہے گی یہ میرا باپ نہیں ہے، میرے پاس تو مرے روتے باپ آتے ہیں ماں باپ، کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتی یہ میرا باپ نہیں ہے، اور کورٹ میں بیٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں گھر سے اس لیے نکلی ہوں میرا باپ خود مجھ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا، اس نے باپ پہ الزام لگایا سراسر ننگا، اس کے پاس کوئی اور چیز تھی نہیں، لاجک نہیں تھی. صدقہ ان چیزوں کو رد کرتا ہے، اور حلال صدقہ، حلال صدقہ، طیب صدقہ، مال اللہ کی راہوں میں دینا، اللہ کے خزانے اس کی طرف پلٹ آتے ہیں. حضرت عباس کی زندگی کا سامنا نہیں آپ نے کیا ابھی دیکھا سے؟ صدیوں خلیفہ عباسی خلفاء نے صدیوں صدیوں بر اعظموں پہ حکومت کی ہے، صرف عراق پہ حکومت نہیں کی، بغداد پہ حکومت نہیں کی، بر اعظم لاکھوں کروڑوں میل پہ حکومت کی ہے. اب حضرت عباس نے کھڑے ہو کے صرف یہ فرمایا تھا کہ میں اصل بھی معاف کرتا ہوں، میں اصل بھی معاف کرتا ہوں. اللہ کو چھپتا نظام بڑا پسند ہے، چھپتا نظام. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو نے اصل معاف کر دیا، تیری نسلوں کو رزق دولت برکت سے نواز دوں گا. بارش کا پانی میرا مشورہ ہے آپ سے، مفت کا ضائع ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جو فصلیں بارش کے پانی سے پلتی ہیں ان کی صورت کیا ہوتی ہے؟ بارانی فصلیں کہتے ہیں. اور آپ کو علم ہے یہ چنے کہاں بنتے ہیں؟ یہ کالے چنے پتا ہے؟ اگلا نقطہ بتاؤں، ایک ٹانک بتاؤں. انہوں نے کہا یہ مشین کتنے ہارس پاور کی ہے، اور ہارس کیا کھاتا ہے؟ ہاں چنے کی طاقت اتنی ہے، چنے کی طاقت اتنی ہے کہ مشین کو ہارس پاور کے ساتھ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ اتنے گھوڑوں کی طاقت ہے اس مشین میں، ہارس پاور. مغلیہ دور کا بادشاہ تھا ایک، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہو رہے تھے، اب فوت ہوں تو اقتدار ملے مجھے. انہوں نے ابا جی کو احتیاطاً قید کر لیا، قید میں کر کے خود بادشاہ بن گئے. ابا جی نے کہا چلو قید کر لیا تو چلو ایک چیز دو چیزیں دے دے، دو چیزیں دے دے، ایک چنے دے دے، ایک بچے دے دے، میں ان کو پڑھاتا رہوں گا. ایک کیا دے دے؟ چنے دے دے، اور ایک بچے دے دے. بیٹے پتہ نہیں کیا کہا، انہوں نے کہا اچھا ابا جی ابھی بھی اقتدار کی زندگی میں وہیں کھڑے ہیں، چنے سب سے آخری شاہی غذا ہے اور بچے حکمرانی کے لیے ہوتے ہیں. اوے ادھر آؤ، چل بیٹھ جا، کھڑا ہو جا. ابا جی کے اندر ابھی بھی اقتدار ہے، ایک چنے دے دے اور ایک بچے ہیں، ان کے رعایا کے میں بچے تو چلو پڑھاتا رہوں گا. بچے تو چلوں میں بات چلی تو ایک بات بتا دوں، اگر بچوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، فٹ رکھنا چاہتے ہیں، ایسے چنے کھلاؤ جن کے ساتھ چھلکے ہوں، بھنے ہوئے چنے جن کے ساتھ چھلکے ہوں، اور جس کو نکسیر نہ جاتی ہو. میں اکثر ٹوٹکے نہیں بتاتا، آج یہ بھی ایک ذہن میں آ رہا. جتنی پرانی نکسیر ہو، ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں، چنے کی دال ہوتی ہے نا، کچی بھنی ہوئی نہیں، کچی چنے کی دال ہوتی، ایک ٹیبل اسپون، ایک کھانے والا چمچ، ایک چھوٹے کپ پانی میں رات کو بھگو دیں، اور چھوٹا سا کھوپے کا ٹکڑا، گری کھوپا جو ہوتا ہے، خشک کھوپا، خشک گری، اس کا ٹکڑا، ناریل کا ٹکڑا چھوٹا سا، یہ بھی ساتھ بھگو دیں خشک. صبح اٹھ کے وہ ٹکڑا ناریل کا کھلا دیں، اور دال کھلا دیں، اور اوپر سے وہی پانی پلا دیں. چند ہی دنوں میں تین چیزوں میں حیرت انگیز رزلٹ ملے گا، ایک نظر میں، ایک حافظے میں، اور ایک نکسیر نام کی چیز ہی نہیں رہے گی. جن کو ہر گرمیوں میں نکسیر ہوتی ہے، کچھ ہفتے استعمال کریں. اور اگر آپ بچوں کو صحت یاب کرنا چاہتے ہیں، بچے فٹ ہوں، تو ان کو چنے کھلائیں، چنے کھلائیں. اور چنے کھانے والے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، بس چھوڑو اگلی گال چھوڑو. بس چنے کھائیں، چنے چھلکے کے ساتھ کھائیں، چنے کھائیں اور چھلکے کے ساتھ کھائیں. ہم نے چھوڑ دیے چنے، اور جب سے یہ فاسٹ فوڈ آئے ہیں تو ساری کہانی ختم ہو گئی ہے. سہارا کی غذائیں، اہل بیت کی غذائیں، وہ استعمال کریں، وہ استعمال کریں. بابا پھر کہے گا، یہ 98 سال کا بیٹا وہی ذرا، اور ایک بچہ 2.5 سال کا تو بھی ڈرا. انہوں نے کہا صاحب نے، یہ تیرا بیٹا بڑا ہے، یہ سب سے چھوٹا ہے. نبوی غذائیں، نبوی ادائیں، نبوی دعائیں، نبوی شفائیں، یہ بارش کا پانی نبوی شفائیں، اور کلونجی کے ساتھ دانے، یہ نبوی دوائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے معاشرے کو زندگی کا یہ رخ دیں، انسانیت کو یہ آسانیاں دیں، انسانیت کو یہ خیر کے پیغام دیں. میرا مشورہ ہے. ٹھیک ہے، بات ختم کریں، وقت زیادہ تو نہیں ہو. کتنی دیر ہو گئی ہے؟ نہیں نہیں سوا دو نہیں ہو گئے. اچھا ہو گئے، او ہو میں بھول گیا. آپ اٹھے تو میں بھی اٹھوں، آپ اٹھنا شروع کر دیا کریں. آج کے بعد بس میں بات ختم کر رہا، دو تین میری باتیں ہیں. آج کے بعد بارش کے پانی کو جمع کیا کریں، جمع کیا کریں. میں گیا صحرا میں، سنے بات، اور یہ میں نے اپکری میں آرٹیکل بھی لکھا تھا. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، آخری پٹی بارڈر کی، وہاں پتا چلا کہ ہمارے بچوں کو اگر وہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیں، شہر کے سکول والے صحرائی بچوں کو منت کر کے لیتے ہیں. کیا کر کے؟ منت کر کے، یہ بچے ہمیں دے دیں، ہمیں دے دیں، ہمیں دے. ہر سکول کہتے ہیں ہمیں دے دیں، تمہاری فیسیں مار، تمہاری یہ بچے ہمیں دے دیں. کیوں؟ بارش کے پانی میں پلے ہوئے بچے اتنے ذہین ہوتے ہیں، ان کے سکول کا نام روشن کرتے ہیں. اور میں نے ان کی زندگی میں ذہانت دیکھی ہے. میں وہاں جا کے بارش کا پانی پیتا ہوں، توبے ہوتے ہیں، قدرتی تالاب ہوتے ہیں، وہی توبے جنہیں کہتے ہیں. کتا بھی اسی میں پی رہا، جانور بھی اسی میں پی رہا، خنزیر بھی اسی میں پی رہا، بھیڑیے بھی ہوتے ہیں جو ان کے جانوروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گدے بھی پی رہے ہیں، گائے اٹھنے آئی. وہ بارش کا پانی ہوتا ہے، بہت لمبا تالاب ہوتا ہے. شریعت کے مسئلے کے مطابق گہرا لمبا ہو، جتنا اگر کشادگی اتنی ہو تو اس کا پانی حلال ہوتا ہے. ان کے پانی کے، اس پانی میں جو شفا ہے، اور ان کی میں نے نظریں دیکھی، او ہو ہو ہو، اور ان کی کانوں کی سماعت دیکھی کتنا سن لیتے ہیں، اور ان کی ذہانت دیکھی، ایک تارے کو سامنے رکھتے ہیں ایک تارے کو. ایک رات کا سفر میں نے کیا، صحرا میں سخت سردی تھی، انتہا درجے کی. ایک گائیڈ ہمارے ساتھ تھا، وہ یوں تارا دیکھتا تھا، کہہ رہے ادھر چلو، پھر اترتا تھا، یہ کہتے ادھر چلو. جیپ تھی بند، اگر کھلی جیپ ہوتی تو وہیں بیٹھے بیٹھے کرتا تھا، ادھر چلو. ایک تارا وہ ایسے رکھ لیتے ہیں، منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. کہنے لگے کہ 2.5 سال کے بعد میری اونٹنی کا بچہ گم ہوا. میں ایک جگہ گیا تو آواز سنی، میں نے کہا یہ تو میری اونٹنی ہے. جب جا کے میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، اونٹنی میری تھی، کوئی نشان نہیں تھا. اتنی یادداشت ہے کہ انہوں نے اونٹنی چھپائی ہوئی تھی، آخر مجھے میری اونٹنی انہیں دینی پڑی، یہ میری اونٹنی. اب حیران ہوں گے ان کی ذہانت کا، 1000 اونٹ چل رہا، ان کی ایک اونٹنی گم ہوئی ہے، اسی اونٹ کا پاؤں انہیں یاد ہے. وہ پاؤں اٹھاتے 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 کوئی 16 میل، کوئی 13 میل، کوئی 20 میل دور نکل گئے، اس اونٹ کو جا کے وہاں تلاش کر لیا. حالانکہ اور بے شمار اونٹوں کے پاؤں ہوتے ہیں، اور ان کا پاؤں وہی رہے گا. اب بھی میں صحراؤں میں جاتا ہوں، مجھے وہی لوگ ملتے ہیں. بارش کے پانی میں تاثیر ہے، بارش کے پانی میں طاقت ہے، بارش کے پانی میں شفا ہے. شکر کرو اللہ صدا رحمت کی بارشیں دیتا رہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے. بیماروں کا علاج کرو، صحت مندوں کا علاج کرو، اس بارش کے پانی سے صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور بیماریوں کا علاج بھی ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اور اس حاضری کو دنیا آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنا، اور برکتوں کا ذریعہ بنا. کچھ اعلانات ہیں، اس میں آپ ضرور توجہ فرمائیں گے. اس لیے جو ان اعلانات پہ توجہ کرے گا، ان اعلانات سے جو قیامت تک خیریں پھیلیں گی، اللہ پاک جل شانہ اس کو اس کا حصہ دار بنا دے گا. آج کا لنگر انشاءاللہ نان اور حلوہ ہوگا، کیونکہ تسبیح خانہ کا توڑ پھوڑ آپ نے دیکھی ہے، تعمیر ہو رہا، ہم لنگر نہیں پکا سکے، تو نان اور حلوہ ہے. تو ہم اس دفعہ صرف 2800 نان بنا سکے ہیں. جس کے حصے میں آئے وہ کھا لے، جس کے حصے میں نہ آئے وہ استغفار کرتا ہوا چلا جائے، وہ چھینا جھپٹی نہ ہو. جتنے ہم 2800 نان بنا سکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2800 نان ہیں، 200 صرف حلوے کے پیکٹ ہیں، تو 3000 ہیں، پورے ہو جائیں ٹھیک ہے. ایک درخواست ہے آپ سے، تسبیح خانے کی تعمیر ہے، اس میں میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں سے اللہ سے منوائیں. حامین لا ینصرون، بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے 313 دفعہ پڑھیں کہ اللہ اس نظام میں ہر فتنے کی ہم سے حفاظت فرما، اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے صدا پورا فرما، اور ہمیں در در کا بھکاری نہ بنا، محتاج نہ بنا. قیامت تک کی ضرورتیں، اور یا حفیظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح، تو یہ ہمارا چندہ ہے. دو نفل حاجت کے اپنی ہر وقت دعاؤں میں مانگنا کہ اللہ تسبیح خانے کی قیامت تک کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، اور یہ جو موجودہ ضرورت ہے اس کو بھی پورا فرما. میرا چندہ ہے یا حفیظ و یا سلام پڑھیں، حامین لا ینصرون پڑھیں، اور نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے مانگیں. میرے ساتھ تعاون کریں گے. نٹ پہ بعض لوگ میری طرف اپنی نسبتیں منسوخ کرتے ہیں کہ میں حکیم طارق کا استاد ہوں، شاگرد ہوں، کلاس فیلو ہوں، انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے. ایسی کوئی ترتیب نہیں، ایسے لوگ اگر ہوں تو ان کی ہمیں اطلاع کریں. درود پہل روحانی منزل دار توبہ تسبیح خانے کے لیے اعمال کا ہدیہ نفل اللہ سے مانگنا. اپنے طبی تجربات اور روحانی تجربات ضرور لکھا کریں. تسبیح خانے میں ذکر، اعمال اور خدمت کے لیے آداب اپنا وقت نکالا کریں، چند ہفتے، چند مہینے، چند دن یہاں قیام کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہدیہ بخشیش ہرگز نہ دیں، اور اپنے معاملات اور رشتے اپنی ثواب دید پر کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ، منتخب حدیث اور آداب معرفت کتاب سب کے پاس ہو اور ضرور پڑھا کریں. اگر آپ کے موبائل پہ فالو اپری کا میسج نہیں لگا تو ضرور لگا لیں، فری میسج ملیں گے. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، اور ابھی مجمع جب ٹوٹے گا تو اس وقت اپنے جوتوں اور اپنی جیبوں کا خاص خیال رکھیں، کہیں ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں احتیاط کریں تاکہ یہاں سوسائٹی میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. غیر مسلم بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، اسلام نے سب کے حقوق بیان کیے ہیں. فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں. مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. گلی میں جگہ جگہ مرد عورتیں کھڑے نہ ہوں، اور اپکری کو اور پوسٹوں کو اور درس کو دوسری زبانوں میں منتقل کرنے کے لیے، پورے ورلڈ کی زبانوں میں منتقل کرنے کے لیے حضرات پوری دنیا میں توجہ فرمائیں. جمعرات کو یہاں خدمت کے لیے آباد کی اب اشد ضرورت ہے. جتنے بھی جوان حضرات ہیں وہ جمعرات کو صبح تشریف لائیں کریں. اکثر شام کو تشریف لاتے ہیں، اس وقت فائدہ نہیں ہوتا، صبح تشریف لائیں، کیونکہ اب سامان بکھرا ہوا ہے. جب تک کہ تعمیر مکمل نہیں ہوتی آپ حضرات توجہ زیادہ فرمائیں. بڑی عمر کے اور ریٹائرڈ افراد اپنی زندگیاں تسبیح خانے میں وقف کریں، اللہ سے مانگیں. اور خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، بیعت ہونے والی خواتین، موجود خواتین کو نام لکھوا کے کارڈ لے لیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی خیروں کا ذریعہ بنائے. اب آخری لمحہ آن پہنچا ہے دعا کا، اور یہ سب سے آخری لمحہ ہے جس میں اللہ سے مانگنا، ذکر خاص پوری توجہ سے بیٹھ کے ایک ایک لفظ کو اللہ سے مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے انشاءاللہ کریں گے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کرے گا، اور یہاں آنے والا مجمع اور پوری دنیا میں سننے والے مجمع کو اللہ پاک انشاءاللہ دنیا آخرت کی برکتوں سے نوازے گا. ٹھیک ہے نا؟ توجہ سے آپ بیٹھ کے ذکر اور دعا کریں.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا حلیم یا کریم، یا علی یا عظیم، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. کرم کے فیصلے فرما، عطا اور شفقت کے فیصلے فرما، ایمان اور ہدایت کے فیصلے فرما. اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل ہدایت دے دے، برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے. مولا دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، اندر کے شوق بدل دے، اندر کے ذوق بدل دے، پوری انسانیت کو بدل دے، سارے عالم کو بدل دے. ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. ہماری بڑی ضرورت تو ہے مولا، تو ہے آقا، تو ہے سخی، تو ہے کریم. الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، ہماری ہر مشکل کو حل فرما. کامل خشوع والی زندگی دے دے، کامل خضوع والا دل دے دے، اور خضوع والی زندگی دے دے. اے اللہ اپنا خاص کرم ہم پہ اور خاص فضل ہم پہ فرما. ہم پہ یارو مددگار ہیں مولا، دجالی فتنے سارے کے سارے موجود اور اپنے بوتے وجود کے ساتھ ہیں. اگر تو نے کرم کر دیا تو ہماری حفاظت ہوگی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی اور ہمارے اندر کے روح کی حفاظت فرما. مولا اس روح کی دنیا کو سدا بیدار رکھ دے، مولا اس روح کی دنیا کو سدا روشن رکھ دے. اللہ ہماری ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دے، ہمارا ہاتھ نہ چھوڑ، ہمارا ساتھ نہ چھوڑ. ہماری مدد فرما، عافیت فرما، کرم فرما اور فضل فرما. دنیا کی بھی خیریں عطا فرما، آخرت کی بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا کی بھی برکتیں عطا فرما، اور آخرت کی بھی برکتیں عطا فرما. اللہ آمین کہنے والوں کو محروم نہ فرما. تیرے حبیب نے فرمایا کہ آخر ذی الحجہ تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے.
بلا میں حاجیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے آیا ہوں، تیرے نیک حاجیوں کے ساتھ میں نے لبیک کہی ہے، میرا حج جیسے ہے بس تیرے حاجیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لے۔ ایمان کی دعا، اخلاص کی دعا، اور برکت کی دعا، اور عافیت کی دعا۔ اے میرا اللہ، ذلت اور قلت اور علت سے بچا ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ذلت سے بچا، علت سے بچا اور قلت سے بچا۔ اللہ مجبور نہ کرنا، اللہ ذلیل نہ کرنا، اللہ ہماری نسلوں کو مجبور نہ کر، ہمارے نسلوں کو ذلیل نہ کر، ہمارے بادشاہوں کو مجبور اور ذلیل نہ کر، ہماری رعایا کو مجبور اور ذلیل نہ کر، اللہ ہمارے ملک کو مجبور اور ذلیل نہ کر، کسی کا غلام نہ بنا، کسی کا منگتا نہ بنا۔ اپنے خزانے کھول دے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے، ایمان کے دروازے کھول دے، اخلاص کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کو عام کر دے۔ ہر آمین کہنے والے کو دے دے مولا، ہر آمین کہنے والے کو رنگ دے آقا، ہر آمین کہنے والے کی دنیا آخرت آباد فرما دے۔ اللہ بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے ان کو ایمان دے دے، اخلاق دے دے، صالحیت دے دے اور صلاحیت دے دے۔ دنیا میں بھی خیریں عطا فرما، آخرت میں بھی خیریں عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما مولا، بن مانگے عطا فرما۔ مانگنا نہیں آتا، عطا فرما، کہنا نہیں آتا بس عطا فرما۔ اللہ جو آمین کہہ رہے ہیں ان کی آمین کو قبول فرما۔ جن کے آنسو ہیں سو جب جھوٹے ہیں یا سچے ہیں، پر تو خود ہی کہتا ہے مولا، اگر آنسو نہیں آتے رونے والی شکل ہی بنا لو، سخی تو رونے والی شکل پہ بھی دے دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے سے آنسو کو قبول کر لے، ہماری رونے والی شکل کو قبول کر لے، ہماری آہوں فریادوں کو قبول کر لے۔ اخلاص کے دروازے کھول دے، حفاظت کفایت کفالت کے دروازے کھول دے۔ اپنی مدد کو متوجہ فرما، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما، اور دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور ساری برکتیں عطا فرما۔ الہی جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا، ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے مسائل حل فرما۔ اللہ جو ذلتوں میں گھرے ذلتوں سے نکال دے، جو علتوں میں گھرے ان کو علتوں سے نکال دے، جو رزق کی قلت ایمان کی قلتوں میں گھرے ان کو قلتوں سے نکال دے، جو صحت کی قلتوں میں گھرے ان کو قلتوں سے نکال دے۔ مریضوں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے مولا، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے۔ دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی مخلوق کو آپ کو جن اعمال سے نفع پہنچا، جس ذکر سے نفع پہنچا، جس تسبیح سے نفع پہنچا، یا کسی ٹوٹکے سے، طبی ہو ٹوٹکا یا روحانی، تو اللہ کی مخلوق کو وہ بتائیں، اللہ راضی ہوگا، مخلوق کا نفع ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اللہ رحمت کے انشاءاللہ فیصلے فرمائے گا۔ کون بتائے گا کس کو کس عمل سے نفع پہنچا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ ہاں جی، اب دیکھیں، اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، آپ سے درخواست ہے، اس کے جواب دینے کے لیے میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اب تو صرف اس وقت یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے مشاہدات اور تجربات بتائیں۔ جی بتائیے۔
السلام علیکم، میرا نام رضوان مجید ہے، میں بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور فارماسیوٹیکل کمپنی میں ریجنل مینیجر ہوں. ڈاکٹرز کا انتظار کرتے ہوئے بعض کا کافی وقت گزر جاتا ہے تو صورت قریش کو معمول بنایا 11 سے 15 بار پڑھنے کے درمیان ڈاکٹر کال لے لیتا ہے. اور بعض اوقات گاڑی نہیں ملتی تو کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک دفعہ 9 ذی الحج کو مجھے بس اسٹاپ پہ 1 گھنٹہ ہو گیا, اچانک میرے ذہن میں آیا کہ سورہ قریش پڑھنی چاہیے. 5 دفعہ سورہ قریش پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین گاڑی کا انتظام کر دیا. اور بعض اوقات میرا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو میں سورہ قریش پڑھ کے اس کو دم کرتا ہوں, وہ صحیح ہو جاتا ہے. میرا ایک میڈیکل ریپ چھوڑ گیا جو کہ میرا ٹاپ اچیور تھا, اس کے لیے میں بہت پریشان تھا. تو میں نے اپنی خالہ کو کینیڈا کال کی, اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ آپ 2 نفل پڑھیں جس کے اندر سورۃ المائدہ کی آیت ہے ربنا انزل علینا مائدۃ, 21 بار میں نے یہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی لڑکے کو مجھے واپس دے دیا. اور اس کے علاوہ بعض کا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے میں نے ربنا حب لنا من ازواجنا وال دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے آنا تھا درس پہ, مجھے شارٹ لیو چاہیے تھی فیکٹری سے, تو وہ شارٹ لیو نہیں دے رہے تھے تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سائن کر دیں, تو انہوں نے کہا نہیں کوئی چھٹی نہیں ہے جاؤ یہاں. تو میں باہر نکلا تو میں نے سورہ قریش کا جو ہے یہ شروع کر دیا, تقریباً 5 سے 11 مرتبہ پڑھی ہوگی. تو انہوں نے خود ہی مجھے بلایا اپنے آفس میں اور انہوں نے کہا یہ لو آپ کو لیو ہے اور آپ جا سکتے ہیں.
السلام علیکم. میرا نام محمد علی ہمایوں ہے, ٹیچر ہوں, کراچی سے آیا ہوں درس کے لیے. عید سے پہلے 3-4 دن پہلے عید سے گھر سے جب بھی نکلتا ہوں کچھ کرتا ہوں کہ میں بسم اللہ توکلت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح اور یا حافظ و یا سلام کی ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں. تو گھر سے نکلا اور سٹاپ پہ آ کے عبداللہ کوچ میں بیٹھا, جو ہی ابھی بیٹھا تو 2 ڈاکو جو ہے وہ کوچ میں آ گئے, ساری کوچ انہوں نے جو ہے وہ لوٹ لی. آہستہ آہستہ چلاتے رہے اور لوٹتے رہے, اور یقین مانے سب دوست کہ میں ایک سیٹ پر بیٹھا رہا, میری طرف انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اس وقت میری جیب میں 11,500 روپے تھے, میری طرف انہوں نے دیکھا نہیں, پوری کوچ لوٹ کے وہ اتر گئے اور میری طرف انہوں نے دیکھا نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس وظیفے کی برکت سے اور آپ کی دعاؤں سے یہ جو ہے وہ.
السلام علیکم میرا نام غلام مرتضی ہے, پاکستان سے میرا تعلق ہے. میرے بچے کے سب میں بہت جوئیں تھیں, وہ کسی طرح بھی نہیں جا رہی تھیں, تو سرسوں کے تیل پر 41 دفعہ سورہ علم نشرہ اول آ کر 7 دفعہ درود ابراہیم میں جو ہے نا وہ صبح شام دم کرنا شروع کر دیا, اور وہی تیل جو سب گھر والے اور بچے لگاتے تھے, حیرت انگیز طور پر بچی کے سر سے جوئیں ختم ہو گئیں. اور 2 انمول خزانے آپ سے ملاقات میں آپ نے اجازت دی تھی, جو میں اجازت سے پہلے بھی پڑھتا تھا, تو میں جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے دم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا ہے.
السلام علیکم. میرا نام محمد اکرام ہے, کراچی سے میرا تعلق ہے. میں اپنی بیٹی کی شادی کی وجہ سے بھی انتہا پریشان تھا, بہت زیادہ پریشان تھا. تو مجھے اب قریب جولائی 2012 میں میرے ایک عزیز ہیں, انہوں نے کہا بھائی آپ یہ تعویذ کریں, تو میں نے اپنی بیٹی سے وہی لکھوایا اور اس نے اپنے گلے میں بھی ڈال لیا. تو الحمدللہ مشکل 2 یا 3 مہینے گزرے تھے کہ میری بیٹی کی شادی کا پیغام آ گیا اور اس کی شادی ہو گئی. اسی طرح سورہ قریش کا ہے, اور یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا بھی مجھے بہت تجربہ ہے. کئی مرتبہ میری چیزیں گم ہوئی تو جب میں نے یہ پڑھی ہیں تو مجھے ماشاءاللہ میری چیزیں مل گئی ہیں. اور بھی بہت سے ہیں, بہرحال کس کس کا ذکر کروں, یہ میں نے خاص طور پہ اپنی بیٹی کا جو ہے یہ خاص طور پہ مجھے بتایا تھا. بہت شکریہ, السلام علیکم.
اور کوئی وظیفہ بتائیں آپ.
ہمارے کوئی
اپنی میں تو تعویذ نہیں چھپتے
گیا میں کرتا رہتا ہوں ویسے بہت سے کر رہا ہوں لیکن میرے دماغ میں میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ بس جو یادداشت ذرا کم ہے تو میں بدلا لوں
اپنی میں تو تعویذ نہیں چھپتے آپ نے کہاں سے تعویذ لیا
وہ اس میں ایک آیا تھا جنوری 2012 کے اس میں تعویذ کہہ لیں یا کچھ بھی کہیں اسے وہ آیا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا تھا بھائی یہ لکھ لو تو اس نے وہ لکھا تھا تو وہ پھر اس نے اپنے گلے میں بھی ڈالا ہے
ٹھیک ہے اور بتائیں
بسم اللہ الرحمن میرا نام محمد تجارت ہے میں آتا تھا اپنے گھر گارا صاحب تو سیکریٹ کے ٹیم ایکسیڈنٹ ہونے لگا تو میں نے اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہونا تھا لیکن برکت تھی کہ میرے بیگ میں ایوکری سے میں حفیظ یا اسلام کے مال کی لے کے جا رہا تھا اس کی برکت سے مجھے معمولی سی چوٹ آئی گھٹنے پہ اور میری صرف معمولی سی گھٹنے پہ جو نا وہ پینٹ پڑی میں کہ میرا معمول ہے کہ میں روزانہ صبح اور شام ایک تسبیح یا حفیظ اسلام کی میں پڑھتا ہوں اور یا تو بیگ کی تو بیگ میں ایک بک تھی اس کی برکت میں بچا ہوں
صاحب السلام علیکم میرا نام حافظ محمد صغیر ہے یہ کچھ دنوں بعد میرے دل کو جو بے چین میرا دل ہوا تھا دو طریقے کی بات ہے میں اس وقت جاب پہ تھا تو آپ کی ملاقات کے وقت آپ نے کچھ مجھے وظیفہ بھی بتایا وہ بھی پڑھتا تھا کچھ اعمال کرتا وہ بھی کرتا تھا میں اور نماز بھی باقاعدگی سے میں پڑھتا تھا درس میں آتا درس میں بھی باقاعدگی تھا ڈیڑھ سال سے میں آ رہا ہوں تو دو طریقے کی بات ہے کہ دل اس وقت بڑا بے چین تھا بے قرار تھا اس وقت جاب کے وقت ظہر کی نماز میں وہیں پڑھ لیتا تھا تو اس وقت جب میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد بھی دل میرا بڑا بے چین کبھی میں اوپر کبھی نیچے کبھی میں باہر جاؤں کبھی کیا کھاؤں کبھی کیا پیوں مجھے سمجھ نہیں کچھ آ رہا تھا جب وہاں سے جاب کے وقت مجھے چھٹی ہوئی تو گھر آیا گھر آنے کے بعد میں نے روحانی غسل کیا اس کے بعد بھی تھوڑا میرا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا اس کے بعد بھی دل کو کوئی چین قرار بھی نہیں آیا پھر عصر کی میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ کا جو بتایا ہوا جو وظیفہ وہ میں پڑھتا تو پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا 5-10 منٹ مراقبہ کرتا اس کے بعد پھر مڑ جاتا تو عصر کی جب میں نماز پڑھی اس کے بعد بھی میرے دل کو قرار و چین نہیں آیا اس وقت عصر کی نماز فوراً نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ گیا گھر آنے کے بعد پھر باہر نکلے کبھی چھت پہ کبھی کہاں مجھے سمجھ نہیں اس وقت نہیں آ رہی تھی اس وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ مولا یا کیا ماجرا یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا یا کوئی ایسا اعمال چھوٹ گیا کیا ہوا یہ میرے دل کو قرار و چین نہیں ہے میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گیا اس وقت ایسا ہوا کہ مغرب کی اذان ہوئی تو مسجد میں بھاگ گیا مسجد میں بیٹھا رہا جب قد قامت الصلاہ کی آواز آئی تو اس وقت آپ کی جو بتائے ہوئے اعمال تھے وہ میرے ذہن میں آئے اس وقت دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے میں نے بات کی کہ اللہ میرے دل میں ایسے کچھ سجا دیا یا کوئی مجھ سے گناہ ہو گیا یا کوئی ایسا اعمال چھوٹ گیا تو اس وقت میں نے جب فرض نماز ادا کی تین تو ادا کرنے کے بعد جو سنت پڑھی سنت پڑھنے کے بعد جو نفل پڑھی اس کے بعد میرے دماغ میں بات آئی میں کافی عرصے سے یہ کر رہا تھا
مختصر کریں
تو اس کے بعد یہ میرے دماغ میں یہ بات اللہ تعالی نے سجائی کہ میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یہ پڑھ کے مسلمانوں کی روحوں کو ہدیہ کر دیتا ہوں بخش دیتا ہوں میں اس کے بعد جب میں نے یہ کیا اس کے بعد جو دل کو سکون اور چین اور اقرار آیا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک اور بتا دیں اس کے بعد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد المعید اسلام ہے میں یہاں لاہور کا رہائشی ہوں اور میں ریڑھی پہ بریانی لگاتا ہوں تو میں جب 9 سے صبح 9 بجے سے 10 بجے تک نکلتا تھا تو شام کو عشاء ہو جاتی تھی میں بریانی بیچتا یعنی کہ یہ سین ہوتا تھا میرے ساتھ جب سے مجھے درس کے دوران بقیہ نماز میں پہلی رکعت میں الم نشرح لک اور دوسری رکعت میں الم تر کیفا کا عمل جب سے پتہ چلا جب سے زندگی میں آیا الحمدللہ اللہ رب العالمین مجھے عصر سے پہلے گھر بھیج دیتے اتنی برکت ہوئی میرے ٹائم میں، اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن یہ فی الحال جو فی الحال ذہن میں آ رہی تھی وہ بتا دی میں نے آپ کو. جزاک اللہ.